अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली मरकज की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं।
सारे आलम की उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज पढ़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाई टूट चुकी है।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ उम्मा dailymarkaz.com।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا
میرے انتہائی محترم دوستو بزرگو عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے کسی کو ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے کسی کو اپنے گھر کے لیے ملازم چاہیے ہوتا ہے کسی کو بڑے ہوٹل بڑی کمپنی کے لیے ایک سپروائزر چاہیے یہ جب تک پوری طرح اس کو جانچ نہ لے پوری طرح اس کے امتحان نہ لے لے اس وقت تک اس کو اپنا کام سپورٹ نہیں کرتا بلکہ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ میری ملازمت ٹمپرری ہے وہ مجھے دیکھیں گے میں چھٹی نہیں لے سکتا وہ مجھے دیکھیں گے اگر ان کو میں سمجھ میں آ گیا تو میری ملازمت مستقل ہو جائے گی جب اس دنیا کا دستور یہ ہے تو خالق اپنے دین کو دنیا میں قائم کرانے کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرمائیں آیا ان کو بغیر امتحان کے منتخب فرما لیں گے آیا ان کو بغیر امتحان کے منتخب فرما لیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شرط ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ ہم دنیا میں قائم دین کا قائم کرنا جو انبیاء علیہ السلام کا کام تھا جب تک ہم اس کے لیے نبیوں کی طرح ان کو ناگواریوں سے ابتلاءات سے قربانیوں سے اور ان کے کام کو دیکھ کر ان کے سچائے جھوٹا ہونے کا فیصلہ نہ کر لیں ہم اس وقت تک کسی کو اپنا کام سپورٹ نہیں کرتے یہ ایک بنیادی اللہ کا ضابطہ ہے اور یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ہماری طرف آئے وہ کمر کس لے تنگی فقر و فاقے اور پریشانیوں کے لیے. یہ نہیں فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے وہ عمدہ زندگی اور آرام اور راحت کی زندگی کے لیے تیار ہو جائے, بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے وہ فقر و فاقے تنگی اور ناگواریوں کے لیے اور حضور پریشانی کے لیے تیار ہو جائے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے. ایک اس کام کے ساتھ نسبت ہے, ایک اس کام سے مناسبت ہے. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مزاج کو, اس کے تقاضوں کو اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کر چلانا. اللہ رب العزت سب سے پہلے جو آزماتے ہیں وہ آزماتے ہیں اطاعت میں, اور اطاعت میں آزمانے کے لیے جن کا امتحان لیتے ہیں ان کی حیثیت, ان کی طبیعت, ان کے مزاج اور ان کے جذبات ان سب کے خلاف حکم دیتے ہیں. ہم امریکہ میں ہوں یا کینیڈا میں, ہم ہندوستان میں ہوں یا یورپ میں, کسی کام کرنے والے کا یہ خیال کرنا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حالات اور ہیں, آپ کے ملک کے حالات اور ہیں, خدا کی قسم اللہ کے ضابطے ممالک کے اعتبار سے نہ شریعتیں بدلتے ہیں نہ دعوتیں بدلتے ہیں. اللہ کا دین, اس کی شریعت کے احکام باعتبار عالم کے قائم ہیں, باعتبار علاقوں کے, ملکوں کے, اور باعتبار دنیاوی قوانین کے قائم نہیں ہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس ملک میں اللہ کا ضابطہ اور ہے, اس ملک میں اللہ کا ضابطہ اور ہے. یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کا قانون ضابطہ ہے. نہیں, دنیا کا قانون ضابطہ نہیں ہے, بلکہ ضابطہ اللہ کا قانون ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے وہ آزماتے ہیں اطاعت میں, اور اطاعت میں آزمانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالی حیثیت کے خلاف حکم لاتے ہیں. کیونکہ اگر یہ کسی حکم کا انکار کرے گا تو اپنی حیثیت کی وجہ سے انکار کرے گا. یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے جو حکم لائیں گے وہ حیثیت کے خلاف لائیں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنی حیثیت کو حکم پر قربان کرتا ہے یا نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کسی بھی کام میں, کسی بھی نیکی میں کمال تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز کو قربان نہ کرو. تم کسی بھی خیر میں کمال کو پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کرو. آدمی کو سب سے زیادہ فکر اور حفاظت اپنی حیثیت کی کرنی پڑتی ہے. اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے, اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے لیے آدمی مال لگا دیتا ہے لیکن حیثیت پر داغ نہیں آنے دیتا. اللہ تعالیٰ نے پہلا امتحان حیثیت کا لیا, حکم دیا حیثیت کے خلاف. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ملائکہ سے لے کر انسانوں تک سب کو ان سب کو پہلے ان کی حیثیت میں آزماتے ہیں. اگر یہ اپنی حیثیت کو چھوڑ کر حکم پورا کر دیں تو یہ تواضع والے ہیں, اور اگر یہ اپنی حیثیت کی وجہ سے حکم کا انکار کر دیں تو یہ تکبر والے ہیں, اور تکبر کی اللہ کے یہاں رائے کے دانے کے برابر بھی گنجائش نہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو اس کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہ سجدہ نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, یہ مجھ سے بہتر ہے, یہ مجھ سے ادنا ہے میں اعلیٰ, یہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں, یہ نئے ہے میں پرانا ہوں. یہ پہلی وجہ بنی. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو حسد آسمان میں ہوا وہ حسد یہ تھا کہ میں قدیم ہوں, پرانا ہوں, آدم نئے ہیں, میں اعلیٰ ہوں یا ادنا ہے, مجھے یہ حکم دینا میرے ساتھ زیادتی ہے, اس لیے مجھ سے اور بھی کام کرا لیے, یہ کام میں نہیں کروں گا. ایسے موقع پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی عبادت کتنی ہے, اس کا درجہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کا انکار کر دے جو حکم اس نے آزمانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنی حیثیت کو اصل سمجھتے ہیں یا میرے حکم کو اصل سمجھتے ہیں, اس سے اس کا پچھلا سارا کیا ہوا خرچ سب برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اطاعت کرنے والے علت ہی دیکھا کرتے, اطاعت کرنے والے علت ہی دیکھا کرتے کہ علت کیا ہے, بلکہ اطاعت کرنے والے حکم دیکھا کرتے ہیں. اللہ کے حکم کا انکار آدمی صرف کبر کی وجہ سے کرتا ہے. دیکھو اللہ اللہ کے رسول کا حکم بڑا ہے, یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ عمل کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, آپ نے اسے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں سے نہ کھاؤ. جب کسی کی نظر اور کسی کی کا خیال اپنی حیثیت کی طرف ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا حکم بھی بڑا ناگوار اور برا لگتا ہے. یہ عام عادت ہے لوگوں کی کہ اگر کسی منکر سے روکا جاتا ہے تو وہ فوراً اس سے بچنے کے لیے ایک عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ عذر ہے. حالانکہ ان صاحب کو کوئی عذر نہیں تھا, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے انکار پر بجائے عمل کرنے سے انکار کرنے کے عذر پیش کر دیا. میں ضرور عادت کر رہا ہوں, اس کو سمجھنا ہے کہ ہم آپ کے حکم سے انکار تو نہیں کرتے, لیکن یہ منافقین کا مزاج تھا کہ وہ حکم سے بچنے کے لیے عذر پیش کرتے تھے, حکم سے بچنے کے لیے عذر پیش کرتے تھے کہ ہمیں یہ عذر ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اللہ کے راستے کے نفر سے بھی منافقین انکار نہیں کرتے تھے بلکہ آزار کرتے تھے جھوٹے عذر. دیکھیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے, وہ جھوٹے آزار کرتے تھے, خود سے انکار نہیں کرتے تھے. وہاں اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور خروج کا ایسا مزاج اور ماحول تھا اور نماز پر لوگ ایسے مجتمع تھے کہ یہ دعوت اور عبادت کے دو عمل ایسے ہیں کہ منافقین اس کا کھل کر انکار نہیں کرتے تھے بلکہ جھوٹا عذر پیش کرتے تھے. میں نے بیان اس کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جھوٹا عذر کرنا بھی انکار کے برابر ہے, انکار کے برابر ہے جھوٹا عذر کرنا بھی. آپ نے فرمایا ان صاحب سے کہ بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے. وہ اس نے پڑھے کہ مجھے اس وقت ان کی اس بات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی امر آتا ہے تو اس امر کو پورا نہ کرنے والے بچ نکلنے کا راستہ بناتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے. اس سے بچنے کے لیے ان صاحب نے عرض کیا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے, اس لیے میں بائیں سے کھا رہا ہوں تاکہ آپ کی اس بات کا جواب ہو جائے کہ میں اس سے نہیں کھا سکتا. اگر میں نے اس وقت آپ کا حکم قبول کر لیا تو لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ بائیں سے کھا رہے تھے اور مجھے آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی کہ دائیں چھوڑ کے بائیں سے کھانا پڑے گا. آپ کی اطاعت سے بچنے کے لیے اور آپ کے فرمان کو آپ کے فرمان کو قبول نہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ہے کہ بد دعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے, اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. میں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے اور سنت عادت میں سے ہے, سنت عبادت میں سے بھی نہیں. اگر ایک اتنے معمولی حکم کا پر اتنے معمولی حکم پر اس معمولی حکم کے انکار پر اگر ایک عذر پیش کیا ہے جھوٹا, اس پر آپ نے بدعا دی کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے, اور روایت میں ہے کہ آپ کے کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ہاتھ دائیں ہاتھ شل ہو گیا, مفلوج ہو گیا, اور اس کے بعد کبھی اس کا ہاتھ کے منہ کی طرف اٹھ نہیں سکا. کیونکہ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر, کہ اس کا آپ کے حکم کے ماننے سے انکار کرنا محض تکبر کی وجہ سے تھا. اس لیے ایک کبر کی وجہ سے, ایک سنت عادت کے انکار پر یہ بدعا, اور اس بدعا کا فوراً اثر یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے دائیں ہاتھ بیکار ہو گیا. میں نے یہ واقعہ صرف واقعی طور پر نہیں سنایا بلکہ یہ سمجھانے کے لیے سنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی استعدادیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں. کسی ملک کا صنعتی اعتبار سے یا کسی ملک کا حکومتی اعتبار سے یا کسی ملک کا مالی اعتبار سے ترقی کرنا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں مگر وہ اس کمی دنیا پر خرچ ہو رہی ہیں, اس کمی دنیا پر خرچ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام آ رہے ہیں اس حکم سے انکار کے لیے انکار کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اللہ کے احکام کے انکار کے لیے اطاعت کا نہ ہونا کافی ہے, اطاعت کا نہ ہونا کافی ہے. اللہ کے حکم سے انکار کے لیے انکار کرنا ضروری نہیں ہے, اطاعت کا نہ ہونا یہ بھی انکار کے مشابہ ہے. میں نے جو واقعہ عرض کیا ہے صحابی کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے, ایک صاحب کے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا, اسی یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کی قوت اسی وقت سلب ہو گئی یا ختم ہو گئی صرف اس لیے کہ کبر کی وجہ سے انہوں نے جھوٹا عذر پیش کر دیا. اس بات کو سامنے رکھ کر ہم غور کریں کہ کتنے اللہ کے احکام 24 گھنٹے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور ان میں سے کتنے احکام ایسے ہیں جن کا ہم حالات کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں, یہ جن کا ہم طبیعت کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں, یہ جتنا کتنے احکام ایسے ہیں جن کا ہم اپنی حیثیت وجہ سے انکار کر دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے یہ ابلیس کتنی اطاعت پر آیا ہے, کیونکہ عبادت اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے, اور حکم جو آتا ہے وہ اطاعت کا امتحان لینے کے لیے آتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح جو کچھ کہا جا رہا وہی اسی کو کر سکتے ہیں, یہ جو حکم ان کی حیثیت کے خلاف دیا جائے اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان سے کام لینا ہے یا نہیں لینا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے امتحان لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تو اللہ نے آزمایا بہت سی صفات میں, بہت سی صفات میں آزمایا. ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام صفات کو پورا کر کے دکھلایا, قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ ہم تمہیں ملت کا امام بنانے والے ہیں. امامت صرف چار رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ امامت زندگی کے تمام شعبوں میں عملی رہبری کرنا امت کو، اس کو امامت کہتے ہیں. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں امامت کرتا ہوں، بہت آسان ہے، سینکڑوں امام لیں گے جو کہتا ہوں امامت کرتا ہوں، حالانکہ امام پیشوائے دین کو کہتے ہیں. پیشوائے دین اس کو کہتے ہیں جو امت کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں عملی رہبری کرے، اس کو امام کہتے ہیں. اللہ رب العزت دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کرتے ہیں. یہ ہے اصل داعی کی ذمہ داری، یہ اصل داعی کی ذمہ داری، بندوں تک اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. اس لیے ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ کام کرنے والوں کو خصوصاً دو چیزوں میں اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا. ایک، طبیعت کے خلاف عوامی کے پیش آنے میں، اور دوسرے اتباع سنت میں. اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر تو آدمی ولایت میں نہیں داخل ہو سکتا، تو اتباع سنت کے بغیر ولایت کے راستے پر نہیں آ سکتا، تو اتباع سنت کے بغیر نبوت کے کام پر کیسے آ جائے گا؟ کیونکہ نبوت کا درجہ ولایت سے اونچا ہے. میری بات توجہ چاہے گی، نبوت کا درجہ ولایت سے اونچا ہے. جو اتباع سنت کے بغیر ولایت کے راستے پر بھی نہیں آ سکتا، ولایت کے راستے میں ترقی کرنا بعد کی بات ہے. اتباع سنت کے بغیر کار نبوت پر کیسے آ جائے گا؟ اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے، اس کام میں قبولیت کی بنیادی شرط وہ اتباع سنت ہے، وہ اتباع سنت ہے. اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر نہ ان کی مدد کی جائے گی رعب سے، اور نہ ان کو منتخب کیا جائے گا بطور نمونے کے. کیونکہ دو چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک آپ کا نمونہ ہونا ہے امت کے لیے، اور ایک آپ کا رعب ہے. نہ ماننے والوں کے لیے رعب، اور ماننے والوں کے لیے آپ کا اسوہ. مسلمان کا جو وہ رعب جس سے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ رعب قیامت تک کے لیے سنت میں رکھ دیا گیا ہے. جو جتنا متبع سنت ہوگا، جتنا اللہ کی طرف سے اس کی رعب کے ذریعے مدد کی جائے گی، جو جتنا اتباع سنت پر ہوگا اس کا بھی اتنا زیادہ رعب ہوگا، جو جتنا اتباع سنت پر ہوگا اس کا رعب اتنا زیادہ ہوگا. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتباع سنت پر لائیں. کام کے تجربے یا کام کی نزاکتوں کو سمجھ لینا، یہ اس کام کا صرف طریقہ کار ہے، ورنہ اتباع سنت کے بغیر نہ نصرت ہے، اور نہ اتباع سنت کے بغیر کوئی اسوہ بن سکتا ہے. نمونہ بننے کے لیے اتباع سنت، اللہ کی نصرت کے لیے اتباع سنت. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، جس کو جو بھی کام دیا جاتا ہے اس کو اس کام میں آزمایا جاتا ہے. ہے اللہ رب العزت. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے ان کا امتحان لیتے ہیں جو نبیوں کے ساتھ چلتے ہیں, اللہ ان کا امتحان لیتے ہیں. بعض کام کرتے 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 اس خیال پر آ جاتے ہیں کہ بھائی اب تو کام ہمارے بغیر ہو گئی نہیں. میں یہ محفل ریس کر رہا ہوں اور ہر ایک اپنی لیے اس کو سوچے کہ میرے بغیر کام کیسے ہوگا. میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ذمہ داری کے کام کرنے والوں کا بھی اللہ امتحان لیتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو کہ کسی کو بھی کوئی کام دے دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کام میں اس کا امتحان نہ ہو. جس طرح دین اور دعوت کے تمام شعبے ہیں اس میں سے ایک بنیادی شعبہ, بہت بنیادی شعبہ, وہ آسمان سے اترنے والی وحی کا لکھنا ہے. کیونکہ قرآن رسول العمل ہے, وحی ہے. اس کے بغیر زمین کے مخلوق کا آسمان کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میری بات بہت توجہ سے آئے گی. اس کے بغیر زمین کے مخلوق کا آسمان کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دستور عمل دیا ہے اللہ نے, آخری کتاب ہے, آخری وحی ہے, اور ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے. اللہ رب العزت نے ایک صحابی کو آزمایا اس پر کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں, وحی کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, وحی پوری ہو جاتی ہے تو پھر وحی کو لکھتے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح, اتنا عرصہ وحی لکھتے لکھتے ان کا خود اپنا کتنا یقین وحی پر ہے. وہ ظلم ہے سر. یہ آزمائش کسی بھی شعبے والے پر آ سکتی ہے. دیکھیں تو صحیح, اتنا عرصہ کام کیا ہے, ہم آزما کے تو دیکھیں کہ انہیں خود اپنے کام پر کتنا یقین ہے. اللہ رب العزت اس کو آزمائیں گے, کام دیں گے, پھر آزمائیں گے. وَإِنِّي مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَإِنْ ذُكِرْتُمْ فَتَعْمَلُونَ, کہ میں ہم تمہیں موقع دیں گے کام کا, پھر تمہیں آزمائیں گے کہ تم کام کیسا کرتے ہو. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو آپ ان کو بلایا کرتے تھے, عبداللہ بن سعد بن سرح ان کا نام تھا, اور ان کو بلا کر فرماتے کہ وحی پوری ہو جاتی تھی ان سے نہیں. یہ آ گئے انسان بیٹھے ہوئے تھے, آپ پر وحی کا اثر تھے, جب وحی کا اثر ختم ہوئے تو آپ ان کو وحی لکھوائی. انسان کی تخلیق کے مراحل, انسان نے کیسے پیدا کیا, انسان پہلے کیا تھا, پھر کیا بنا, پھر کیا بنا, تخلیق کے اتنے مراحل ہیں ماں کے رحم کے اندر کے اللہ نے ان کو بیان کیا تفصیل سے. آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی, اور کیا ہی اچھا بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے پر ان صحابی کو آزمایا, اور اس طرح آزمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے ان کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیا اللہ نے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو وحی یہ لکھتے ہیں اس وحی کے بارے میں ان کا کیا یقین ہے. آیا یقین یہ ہے کہ یہ وحی صرف نبی کی خصوصیت ہے, یعنی ان کو خیال اس بات کا آ سکتا ہے کہ میری بات جو قرآن میں لکھی جا سکتی ہے اور عبادت کر رہا ہوں. ان کو انہوں نے عرض کیا, آپ نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, فرمایا ہاں یہ بھی وحی آئی ہے مجھ پر, اس کو بھی لکھو, اس کو بھی لکھو, میری بات بہت توجہ سے سننا, تھوڑا اس کو بھی لکھو. یہ کہنے لگے یہ تو میں کہہ رہا ہوں وحی لکھو, میں کہہ رہی مجھ پر آسمان سے وحی آئی ہے اس کو بھی لکھو. تو یہ وحی لکھنے والے, آج ایک مسلمان کا قرآن کی ایک آیت پر اتنا یقین ہے کہ اگر دنیا اس کے انکار پر جمع ہو جائے تو اس کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے. تو ان صحابیوں کو کتنا یقین ہوگا وحی پر جو بیٹھ کر آپ کے آثار وحی کو دیکھ رہے, پھر آپ کا بیٹھ کر وحی لکھ کر آپ کو دے رہا, کتنا یقین ہوگا. لیکن اللہ نے آزمایا, اس آزمائش میں یہ امتحان میں فیل ہو گئے اور یہ نکل, یہ کہہ کر نکلے وہاں سے کہ یا تو ان پر وحی نہیں آتی اور اگر یہ وحی ہے تو میں بھی نبی ہوں. اتنا نبوت دعوت کیا, فرمایا آپ نے کہ اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑ نہیں دی جائے تو اس کو پکڑ کر دیا جائے تو پڑھنا نہیں. یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے, ایک مثال عرض کی اللہ آزماتے ہیں, یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو ایک شعبہ ملا ہے دعوت میں, رحیب کی دعوت کا, رحیب کے لکھنے کا, انہیں خود رحیب کا کتنا یقین ہے. اگر یہ کہہ دیتے کہ بے شک رحیب کا نبی قرار نہیں پائے گی نہیں, اور اگر یہ کلمات نظام جاری ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے وحی نہیں آئے گی, وحی سے نہیں پر آئے گی, تو کوئی باقی نہیں تھی. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اس طرح خیر کے کام کرنے والوں کی آزمائش بھی کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے کبھی حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف, کبھی حکم آتا ہے طبیعت کے خلاف, کبھی حکم آتا ہے جذبے کے خلاف. حدیبیہ میں صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا, کیا عمرہ کریں گے, عمرہ حق ہے, عبادت ہے, بیت اللہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, تم بھی عمرہ کرتے ہو حج کرتے ہو, ہم بھی کریں گے, اللہ کا گھر سب کا ہے, حکم یہ کہ نہیں واپس جائے. کیوں اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں, اطاعت کا کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی برے جذبے کو چھوڑ دے اللہ کے حکم پر, اطاعت کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اچھے جذبے کو بھی چھوڑ دے, اطاعت کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اچھے جذبے کو بھی قربان کر دے. جذبہ بہت اچھا ہے, ہم عمرہ کریں, حکم یہ ہے کہیں واپس جائیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا عمرہ عبادت نہیں ہے, کیا بیت اللہ ان کا ہے ہم سب کا نہیں ہے. آزماتے ہیں عمر, اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اطاعت میں کہ اگر تم نے آج ایک حکم اطاعت کے لیے پورا کر دیا اپنے جذبے کے خلاف, ہم تمہیں کل کو فتح دیں گے ان سب کی چاہت کے خلاف. صحابہ کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح مکہ کہتے ہو, ہم حدیبیہ کو فتح مکہ جانتے ہیں, مکہ اسے پتا ہو گیا تھا جس دن حدیبیہ میں حکم پورا کر دیا, یہاں حکم آیا اور حکم آیا جذبے کے خلاف, حکم آیا جذبے کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے, آپ نے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤ. اور کوئی وجہ نہیں, جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں ہے کہ یہ اتنا جلدی دوڑے اس حکم کے سننے کے بعد, یہ ایک تنہا وہاں دے رہے نہیں, فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آپ کا حکم ہے, آپ کا حکم ہے, تو جو حکم اس کو پورا کرنا ہے. میرے عزیز دوستو, جو اللہ کے احکام میں علتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ملک یا جو علاقہ محض ظاہر کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے, وہاں فرائض تو بہت اونچی چیز ہے, سنتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے. فرائض جو منسوخ ہیں, قرآن کا حکم ہے, سنتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے, اس سنت سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جو صنعتی ماحول میں ہوتے ہیں اور سائنس اور دنیا کی چیزوں کے بنانے میں اور سمجھتے ہیں کہ اسی پر ساری دنیا کا نظام قائم ہے, ایسے لوگ عقل کی حدود کو پار کر جاتے ہیں. نئی بات بہت توجہ چاہے گی, جب وہ عقل کی حدود کو پار کر جاتے ہیں تو پھر وہ سنتوں میں اور احکام میں اپنی عقل لڑاتے ہیں. جتنا ان کی عقل دین قبول کرتی ہے اتنے دین کو قبول کرتے ہیں, اور جتنے دین سے ان کی عقل انکار کر دیتی ہے اتنے دین سے انکار کر دیتی ہے. حالانکہ حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے, حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتح العزیز میں ایک حدیث نقل کی ہے, مان تبین مدرج کا بکاہن ودا مجنون, اس تفسیر اس آیت کی تفسیر میں عجیب و غریب روایت نقل کی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتح العزیز میں مان تبین مدرج کا بکاہن ودا مجنون اس آیت کے ذیل میں روایت نقل, اس آیت کے ذیل میں روایت نقل کی ہے کہ اللہ رب العزت نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کے 100 حصے کیے. ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا, عقل کا ایک حصہ اللہ نے ساری خلائق پر تقسیم کیا ہے. کتنے مخلوق اللہ نے پیدا کیے, ساری دنیا کے سائنسدان, ساری دنیا کے سیاستدان, ساری دنیا کے صنعت کار, ساری دنیا کی مشینری بنانے والے, سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے جس کو 100واں حصہ کہتے ہیں, اور 99 حصے عقل کے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. یہ روایت عقل کے شاہ صاحب نے فتح العزیز نے. جب عقل کا 100واں حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے تو خدا کی قسم کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی سنت کے بارے میں پوچھے کہ اس سنت کے کیا فائدہ ہے. ہمارے دین کے ناقص ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین میں عقل کو داخل کیا, دین کا عقل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, دین کا عقل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ دین کی بنیاد نہ عقل پر ہے نہ نقل پر ہے بلکہ حکم پر ہے. عقل پر بھی دین کی بنیاد نہیں ہے, نقل پر بھی نہیں ہے. آپ نقل کریں, عورت نے صفا مروہ کے درمیان جو دو پہاڑیوں کی جگہ کی درمیان بھی جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے, وہاں حاضر دوڑی ہیں, مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے, عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں. آدمی اگر عقل یا نقل کی بنیاد پر لاوے تو شریعت کے خلاف کام کرے گا. دین کی بنیاد حکم پر ہے, ہم جس طرح حکم دیں ایسے کرو. یہ مثال دی ہے کہ لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں, لوگ اپنی عقل لگاتے ہیں کہ عقل لگاؤ عقل سے کام ہوگا, کہ نہیں عقل سے تو بتا دو نہیں, کیونکہ عقل بہت ناقص ہے اس ذات کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو جس درجے کی عقل رکھتے ہیں وہاں تک کسی کی عقل پہنچ نہیں سکتی. اس لیے مولانا ارشاد کو کھل کے فرماتے تھے, ہم فرماتے تھے جن کو ہم عقل مند مان کر چل رہے ہیں, جن کو ہم عقل مند مان کر چل رہے ہیں ان کی آگے کی خبر کتا لے کر آتا ہے, اور جن کو ہم عقل مند مان کر چل رہے ہیں, جن کو اہل دین عقل مند مان کر چلتے ہیں ان کی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں, جو اتنی آگے کی خبر لائے ہیں کہ جبرائیل وہاں کبھی نہیں گئے نہ ادھر کبھی جائیں گے. ان کی آگے کی خبر کتا لے کر آ کے بتائے گا, یہ اس کے کہنے پر قدم اٹھائے گا. جن کو ہم عقل مند سمجھ کر ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں, ان کے قائد میں اور ہمارے قائد میں انسانیت کے سردار اور ادھر حیوانیت کے سردار کا فرق ہے. ادھر حیوانیت کا سردار ہے کتا, آگے خبر نہ, یہاں انسانیت کا سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اتنا آگے خبر نہ ہے کہ جبرائیل نہ کبھی گئے نہ آئندہ کبھی جائیں گے. فرق ہے. اس لیے میں نے یہ بات ساری اس میں بھی عرض کی تھی کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جب ہم نے عقل سے یہ کچھ بنا لیا ہے تو ہم تمہارے دین اور اسلام کو بھی عقل سے ایسا مرتب کریں گے کہ اسلام کو ایسا بنا دیں گے کہ ہر زمانے میں ہر آدمی سہولت کے ساتھ اسلام کے احکام کو پورا کر سکے, بلکہ دین کو عقل اور حالات کی بنیاد پر ڈھالنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کفر اسلام کے درمیان ایک نیا راستہ بناتے ہیں. سب وہ اس کو جدید اسلام اور ماڈرن اسلام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تم نہیں کر سکتے, یہ تو بالکل ہی مشکل ہے تمہارے لیے, اور یہ تم نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل ہی کفر ہے, ہم تمہارے لیے ایک درمیان کا راستہ, ہم تمہارے لیے ایک درمیان کا راستہ بناتے ہیں. میں خود سراہدہ نہیں کر رہا ہوں, یہ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے, یا اتباع نبی امی ہے یا کفر ہے, درمیان کا راستہ کوئی نہیں, کوئی درمیان کا راستہ نہیں. درمیان کے راستے والوں کا اللہ نے قرآن میں حال بیان کیا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں, اور منافقین کی ان کی تعریف کی ہے اس آیت سے, اِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, کہ یہ فرمایا کہ یہ درمیانی درجے کا اور درمیانہ راستہ اسلام کا بنانا چاہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, حالانکہ بارڈر سے دور رہنے کا حکم ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹہلتے ٹہلتے گھومتے گھومتے یا کسی شکار کے پیچھے دوڑتے ہوئے کسی ملک کے حدود میں داخل ہو جائے تو اس کی کوئی سنائی ہوگی, اس کی پیروں پر مانا نہیں جائے گا, وہ لا کہے گا کہ میں راستہ بھول گیا میں کچھ نہیں, بلکہ اس کو یعنی سالوں کی جیلیں کاٹنی پڑتی ہے دوسرے ملک میں کہ تم نے یہ حد کیوں پار کی ہے, معلوم کہ حد کہاں ختم ہوگی, کہاں شروع ہوگی. حدیث میں صراحت نے فرمایا الا ان حم اللہ محارما, کہ ساری دنیا کے مسلمانوں ایمان والوں غور سے سنو, جس طرح تمہاری جو دودھ لگی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے, اور تمہاری مخصوص ممالک اور تمہارے ان کی مخصوص جو ہے بارڈر اور حدود ہے, اللہ تعالی کی جو حدود ہیں اللہ نے حد قائم کی ہیں. فرمایا کہ بارڈر پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے, تم بارڈر کے قریب تو مت جانا. لا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم, یہ جتنے بھی لا تقربوا لا تقربوا لا تقربوا ہیں یہ بارڈر کے علاقے سے دور رہنے کا حکم ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ, یہ بہت ممکن ہے dailymarkers.com کہ جس طرح ایک جانور کا پیر دوسرے کی چراگاہ میں پڑ جائے اور اس کا نقصان کر دے, بہت ممکن ہے کہ اگر تم کنارے کنارے چلے کفر اسلام کے تو تم گھس لو گے کفر کی طرف. یہ میں نے سمجھائی تم ویسے اس لیے کہ یہ بات سب کے ذہن میں رہے, خدا کی قسم اتباع سنت کے بغیر نہ کوئی اسلام ہے, نہ کوئی اسلام کی جازیت ہے, نہ اسلام کو کوئی پسند ہے. اتباع سنت کے بغیر کوئی دین نہیں, اتباع سنت کے بغیر کوئی دین نہیں. معاشرے کی پاکیزگی اخلاق کی جازیت اگر ہے تو محض اتباع سنت میں ہے. اس لیے جو شخص اتباع سنت نہیں ہے اس کو اسلام کے تعارف سے سمجھنا یا سمجھانا ممکن نہیں ہے. سب بات اسلام کا معیار اور اسلام کا تعارف اور مسلمان کو مسلمان پہچاننا, اس کا تعلق صرف اتباع سنت سے ہے. فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں, فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں. اور فرمایا بنی اسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر مشتمل ہے, یعنی اشتمال کے لیے. پھر اسلام کیا ہے؟ یہ تو بنیاد ہو گئی, پانچ اسلام کی بنیاد ہے, اسلام کیا ہے؟ یہ سوال ہے. پانچ اسلام کی بنیاد ہے, اسلام کیا ہے؟ اگر بنیاد اسلام ہے تو بنیاد بنا کے تو کوئی نہیں بیٹھ جاتا, گھر بناتا ہے بنیاد کے اوپر. یہ تو سب کا معمول ہے, پہلے بنیاد بناتے ہیں فاؤنڈیشن, پھر اس پر عمارت کھڑی کرتے ہیں, مسجد کی, مدرسے کی, گھر کی, اسپتال کی. جو بھی عمارت ہوتی ہے اس عمارت سے عمارت اس عمارت سے پہچانا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت ہے. لیکن صرف اسلام کے فرائض, اسلام کے فرائض کو اسلام سمجھنا, یہ تو کفر سے اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے, ہمیں بہت ڈرایا لوگوں نے کہ ویزا نہیں ملے گا, ویزا نہیں ملے گا, کوشش کریں گے اندازہ کریں کہ جب ایک ملک سے ایک ملک میں آنے کے لیے اتنی شرائط ہیں کہ دس چکر لگانے پڑتے ہیں ایمبیسی کے کہ یہ غلط ہو گیا ہے, یہ کالم نہیں بھرا ہے, یہ نہیں لکھا ہے, یہاں سائن نہیں کیے ہیں, فلاں پوری نہیں کی ہے. اسلام آنے کے لیے شرائط نہ ہو, ایک ملک سے ایک ملک آنے کے لیے شرائط ہوتی ہے. میں عرض کر رہا کہ اسلام کی جازبیت, اس کا حسن وہ اتباع سنت میں ہے. ساری بات اس بیان کے لیے عرض کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو آزمایا اس پر کہ ہم سے کتنی محبت ہے. چنانچہ صحابی کو ایسے صحابی کو چھانٹا جو سب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والے تھے. فرمایا یہاں آؤ, اپنے باپ کو قدر کرو. سر لے کے دوڑے فوراً, فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے, میں پورا کرنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے, بتوں کو توڑنے کے لیے. میری بحث کا مقصد یہ ہے کہ رشتے جوڑے جا رہے, بتوں کو توڑا جا رہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو تمہیں اللہ کے غیر سے, جو تمہیں اللہ سے کاٹنے والے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے, اور اللہ سے جوڑنے کے لیے آپ اسے ایک دوسرے کو اپنے سے جوڑنے کے لیے, انہیں جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ یہ فرمایا, حبیب نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے تھے؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم تھا. میں اگر یہ پوچھتا کہ میرے باپ نے کیا خطا کی ہے, میں سر لے آؤں گا کاٹ کے, اسے انکار نہیں ہے, لیکن میں وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا بات پیش آ گئی. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام ان کا سب سے امتیازی, ان کی امتیازی صفت یہ ہے کہ یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کہہ دیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں, لیکن کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اسی پر سوال کھڑا کر دیا, اولم تمہیں, کیا تم ہمارے کہنے پر یقین نہیں, بلا کی نیت میں نہ کر لی, مجھے یقین آپ کر لیں گے, میں تو کرنے کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں. ایک کیفیت کے سوال پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ تم نے اتنا بھی کیوں کہا کہ آپ مردے کو زندہ کیسے کریں گے. اس کیسے کریں گے کے اندر سے بھی اس کی بو آتی ہے کہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. یہاں حال یہ ہے کہ اگر سنت کھول کے رہ جائیں تب یہ تو سنت ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے. عجیب بات ہے, ہمارے دین کے نقصان کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم سنت کا درجہ جانتے ہیں, حکم نہیں جانتے. صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے, ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے. سر سے لے کر پیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ و آپ کی امت کا حلیہ ہے, یہ خیال باطل خیال ہے کہ حلیہ تو ملک اور حالات اور علاقوں کے اعتبار سے ہوتا ہے, یہ خیال غلط ہے. اور یہ بات اس لیے کہہ دینا کہ ہم اپنے دین کو چھپانا چاہتے ہیں حالات کی وجہ سے, ہماری بات یاد رکھنا, جو دعوت کے بغیر دین کو چھپائیں گے حالات کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائیں گے, وہ ناکام ہو جائیں گے. اور جو دعوت دیں گے وہ کبھی حالات سے متاثر نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والے اللہ کے غیر سے ڈر نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اس لیے اتباع سنت یہ سب سے بنیادی امر ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک امتحان یہ ہوگا کہ ہم حکم لائیں گے تمہاری چاہت کے خلاف, باپ سے محبت ہے کہ کیسے باپ کے خلاف کہتے ہیں, کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نبی کا اتباع کس حد تک کرتے ہو. آپ کے ساتھ ایک جماعت ہے صحابہ کی, اللہ نے امتحان لیا کہ یہ اپنے نبی کی اطاعت کس درجہ کرتے ہیں اور کتنا جلدی کرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ایک حکم آتا ہے کبھی معمول کے خلاف, معمول کے خلاف حکم کا آنا یہ ہے کہ صحابہ قبلے کے بدلنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. حکم آیا نماز کے درمیان فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف. اللہ کی شان, آپ اور آپ کے صحابہ ایک دم پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. کہ یہ کیوں کیا, میں ایک بات درمیان میں عرض کرتا چلوں کہ جب دین اور دعوت کے متعلق کوئی بات عرض کی جاتی ہے اور وہ بات قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوتی ہے تو اس پر یہ کہنا کہ پہلے ایسا نہیں تھا اب کیوں ہو رہا ہے, اللہ نے اس طرح کہنے والوں کو قرآن میں سفہا کہا ہے. جی سوال پیدا کرتے ہیں نا کہ ایسا کیوں, ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں کیا, کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض عام طور سے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے, نا واقف ہے ایسا کیوں ہوا. جی ہاں دیکھو بہت ضروری بات ہے, قبلہ ایک رخ پر ہو رہا, نماز پڑھی جا رہی بیت المقدس کی طرف, حکم آ گیا پھیر لیجیے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف, آگے کیا فرمایا سیقول السفہاء, ان قریب حمقاء بے عقل بے وقوف لوگ پوچھیں گے ما ولاہم عن قبلۃ الذی کانوا علیہا, جس قبلے پر تھے اسی پر رہتے نا, ان کو قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت پیش آئی. جی ہاں کہ کسی امر پر کسی حکم پر یہ کہنا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو اللہ نے ایسا سوال کرنے والوں کو قرآن میں احمق فرمایا, بالکل صلاح نہیں. اور اللہ تعالی نے یہ جو حکم دیا قبلے کی تحریر کا, قبلہ بدلنے کا, اس حکم کے دینے کی اللہ خود وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا قبلہ بدلا اس لیے ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اتباع کرتا ہے اور کون نبی کی اطاعت سے ایڑیاں جو ہے ایڑیوں کے بل پر اڑ جاتا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, کون اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ اطاعت کے امتحانات اور اطاعت کے مواقع ہیں, یہ امتحانات ہیں, ہم حکم لائیں گے کبھی حیثیت کے خلاف, کبھی مزاج کے خلاف, کبھی جذبے کے خلاف, کبھی معمول کے خلاف, صرف اطاعت دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو اطاعت کے لیے اللہ کے کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا, اور اس مدد کے لیے اور نصرت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں, دو بنیادی شرطیں ہیں. ایک شرط پہلی اطاعت کی, دوسری شرط اجتماعیت کی. ایک شرط اطاعت, دوسری شرط اجتماعیت, اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں, مولانا صاحب فرماتے تھے اگر عبادات تمہاری ایسی ہو جائیں کہ عرش تک پہنچ جائیں, اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائیں, لیکن اللہ کی مدد آئے گی نہیں جب تک آپس کی اجتماعیت نہ ہو. اگر تمہاری عبادات عرش کو پہنچ جائیں اور قبول ہو جائیں اللہ کے یہاں, تم چاہو کہ اس پر اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک آپس کی اجتماعیت نہ ہو. اجتماعیت کیسے پیدا ہو اور اجتماعیت میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں, دیکھو اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے. یہ میں قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, اتنی بات سمجھ نہیں چاہیے. آپس کی اجتماعیت اس اجتماعیت کے کا جو بنیادی سبب ہے وہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے. اس لیے فرمایا حکم دیا ہے وتعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کاموں میں لیکن کسی برائی پر اور کسی فتنے کے کام میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. اس لیے کہ قرآن نے کسی فساد پر تعاون کرنے والوں کو ظالم کہا ہے, کہ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یہ ظالم کا کام ہوتا ہے کہ وہ غلط کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. دنیا میں جتنا فحش ہے, جتنی بدکاریاں ہیں, جتنا برا ماحول ہے, اس کو اجتماعی فکر سے, اجتماعی کوشش سے اس کو لایا گیا ہے. میں نے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماحول کی خرابی غلط قسم کے لوگوں کے ذریعے کوشش کر کے دنیا میں لائی گئی ہے, اور شیطان وہ ان کو یہ سب الہام کرنے والا ہے. لیکن ایمان والے, کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ یہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون ہیں. اس لیے میں ضروری بات کرنے جا رہا, خیر کے ہر کام میں ایک دوسرے کا معاون بنو, دعوت ہے, تعلیم ہے, تزکیہ ہے, دینی مدارس ہیں, مساجد ہیں, مکاتب ہیں, دینی تنظیمیں ہیں. آپ کسی بھی تنظیم میں ہیں لیکن آپ تعاون کر سکتے ہیں, بھلے آپ کے کام کا, آپ کی تنظیم کا اس تنظیم سے مزاج نہیں ملتا, وہ ٹھیک ہے, لیکن تعاون کر سکتے ہیں. یہاں تک حدیث نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا کوئی کام خود نہیں کر سکتا, نہیں صلاحیت, وہ اگر اتنا بھی کر دے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر بوجھ رکھ رہا ہے اور اس سے بوجھ اٹھ نہیں رہا, تو اس پہ ہاتھ لگا دے. روایت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہم نے عرض کیا کہ ایسا ہم مال نہیں ہے کہ ہم مال خرچ کریں خیر کے کام میں, جان ہم کچھ کسی خیر کے کام میں ہم اپنی بات سے کوئی مدد کریں اس قابل نہیں, کیا کریں. فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی تعاون ہے کہ کسی بوجھ اٹھانے والے کے بوجھ میں سہارا لگا دو, اس کو بھی فرمایا کہ یہ تعاون ہے. میں ضرور عرض کر رہا, جتنے بھی دین کے شعبے ہیں, وہ دعوت ہو یا تعلیم, وہ تدریس ہو یا تنظیم, اس میں ایک شعبے کو دوسرے شعبے کا مخالف خیال کرنا یہ اس خیر کو ضائع کر دینا ہے, بلکہ دین کے تمام شعبوں میں ایک دوسرے کے کام کا تعاون کرنا, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے مشورے سے, اپنی رائے سے, جو بھی کچھ کر سکتا ہے, آپ کی برابر کا پڑوسی ہے. گھر میں کوئی بات پیش آ گئی, میں عرض کرتا ہوں کہ اگر غیر مسلم بھی پڑوسی ہے تو وہ مسلمان ظالم ہے, یہ غیر مسلم کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہ سمجھے. مسلمان کا تعاون کرنا تو اس کا حق بنتا ہی بنتا ہے. میں زیادہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کے دل میں اس کی اسلام کی تمنا ہے, میں ابھی ایک دن ہو گیا سفر تھا کینیا کا اور युगांडा का और तंजानिया का हमारी जमात की, मैंने पूछा साथियों से युगांडा में मस्जिद सारी नहीं बनाई हुई थी, बराबर में घर था, वहां हमारा प्याम था, बड़े अच्छे 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 घर, बहुत खूबसूरत बहुत मुरत्तब घर बने, बड़े खूबसूरत घर बने। मैंने कहा ये घर भी खाली है, ये घर भी खाली है, ये घर भी खाली है, ये कहां भी है। तो एक साहब ने बहुत खुश होकर बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ ये मकसद बन गया और यहाँ अजान होने लगी और यहाँ जमातें आने लगी तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग यहाँ से छोड़ के भाग। मैंने कहा ये मेरे आपके रोने की बात है, खुश होने की बात है। क्या तुम्हारा पड़ोस ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने पड़ोसी को अपना बना लो? ऐसे नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी को अपना बना देते। तुम्हें इनके जाने का अगर ऐसा गम नहीं जैसा गम किसी मुसलमान के मुर्तद होने का हो तो फिर तुम उनकी जरिए नहीं बन सकते। जितना गम एक मुसलमान के इस्लाम से फिरने का हो इतना गम है गैर मुस्लिम के तुम्हारे पड़ोस से तुमसे बचकर जाने का होना चाहिए कि काश वो हमारे साथ रहता, काश उसकी जगह जरिया बन जाता, काश मैं यहां से न जाता। क्योंकि तबलीग कोई दीन सीखने की तहरीक नहीं है, दीन सीखने के बहुत बहुत रास्ते बहुत असबाब है, ये दावत है, दावत दावत है। दावत का मतलब यह है कि आप अपने माल से अपने अखलाक से अपने इकराम से उम्मत को बताएं कि इस्लाम क्या है। मेरे तुम खुश होकर बता रहे हो घर खाली हो गए, मुझे इसका गम है कि ये घर इसी तरह आबाद रहते और ये सारे तुम्हारे मस्जिद के मुसल्ली बनते, तब थी बात। तो मैंने कहा ऐसा फरमाते थे हम ये नहीं चाहते कि कोई इंसान अपनी जगह छोड़कर हटे तुम उसकी जगह लो, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे अखलाक ऐसे हो कि हर इंसान अपनी जगह होते हुए तुम्हारा भाई बन जाए। ये बात तो हमने अर्ज किया कि सबसे बुनियादी चीज तआवुन है, दीन के मुख्तलिफ शोबे हैं, अगर दीन के शोबों में खुदा ना करे तकाबुल हुआ तो नुकसान उम्मत का भी होगा और नुकसान उम्मत के रहबरों का भी होगा, दोनों का नुकसान, दोनों का नुकसान। इसलिए खैर के काम एक दूसरे के मुकाबले के लिए नहीं होते बल्कि खैर के काम एक दूसरे के तआवुन के लिए होते। एक बात और सुनो, हम तआवुन तो करते हैं, हम तआवुन तो करते हैं, मेरी बात बहुत जाके बहुत तवज्जो से, पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, तआवुन तो करते हैं दूसरे का, लेकिन खुदा की कसम अगर इस तआवुन के करने में कबीला कौम जात नफ्स गरज इन तमाम चीजों में से कोई एक चीज भी शामिल है तो ऐसा तआवुन करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात तआवुन के लिए शर्त है कि आप तआवुन जो करें किसी का वो सिर्फ और सिर्फ दीन की बुनियाद पर करें, अल्लाह के लिए करें। लोग सोचते हैं कि मुझे इन हालात में किसके साथ रहना चाहिए, इन हालात में मुझे किस तरफ होना चाहिए, हालात ये है मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि जो काम इज्तमाई तआवुन के होते हैं उसमें ये सवाल ही मुहमल है कि मुझे क्या, मुझे किसका, मुझे किसका साथ देना चाहिए, कहीं इलेक्शन हो, कहीं पार्टी बन रही हो, कहीं हुकूमत बन रही हो, ठीक है आदमी राय कायम करे, सोचे मैं किस पार्टी में जाऊं, इसमें जाऊं, इसमें जाऊं, लेकिन खैर के काम में, दीन के काम में, इस्लाम तो उम्मत है और उम्मत में पार्टी है नहीं, इस्लाम उम्मत है और उम्मत में पार्टी है नहीं। मेरे नजदीक ये सवाल मोहम्मद सवाल है कि हमें तावुन किसका करना चाहिए। इस सवाल की खुदा की कसम वजह यही है, अंदर इस सवाल की वजह यही है कि इसके तावुन की बुनियाद इन पांच चीजों में से कोई है जो मैंने अर्ज की। मेरी बात बहुत तवज्जो जाएगी। इस सवाल का मकसद मतलब ही यही है, इस सवाल के पीछे को गरज है, क्योंकि उम्मत फटती जब है, जब तावुन किया जाता है इन पांचों वजह में से किसी वजह पर, या अपना कबीला होने की वजह से, या अपने खानदान की वजह से, या अपनी कौम की वजह से, या अपनी किसी ज्यादा गरज की वजह से। हम दिन का तावुन करते हैं, दिन के तावुन पर उम्मत जमा हो जाती है। मैं छोटी सी इसका इस बात को जो मैंने अर्ज की है, इसको मैं समझाने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि वाकया ताकि सीरत से हम ये समझें कि पीछे पहले जमानों में कौन से तआवुन करने वाले कामयाब हुए, कौन से तआवुन करने वाले नाकाम हुए, हम इसको समझें कि कैसे तआवुन आदमी को नाकाम कर देता है और कैसे तआवुन आदमी को कामयाब करता है, इसको समझें इसमें क्या अल्लाह का ज़ाब्ता है। इसलिए अंबिया और सहाबा के वाकयात अल्लाह ने अपने ज़ाब्ते समझाने के लिए, अपने ज़ाब्ते समझाने के लिए किए हैं सारे वाकयात। ये वाकयात अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत के ज़ाब्ते और हलाकत के ज़ाब्ते बताने के लिए, कि हलाकत के ज़ाब्ते हैं ये, नुसरत के ज़ाब्ते हैं। इसके लिए मैं एक वाकयात करूंगा जिससे मालूम होगा कि खैर के काम में तआवुन करने की बुनियादी शर्त क्या है। एक आदमी था, उस्मान उसका नाम था, जब उसका जिक्र आता आपके सामने, सहाबा तज़किरा करते हैं उस्मान का, तो आप बताते कि मैंने उस्मान को जहन्नम में देखा है। उस्मान को चुनाचे एक मौका आया, बहुत का मौका, जिसने सहाबा के पांव उखड़ गए और सहाबा इतर बितर हो गए और बड़े सब हालात पेश आए। उस मौके पर अचानक उस्मान आया और इसने मुशरिकीन पर बड़ा सख्त हमला किया और 8 मुशरिक कत्ल कर दिए, मुसलमानों की भरपूर मदद की। ये भी हैरान थे कि ये हमारे दरमियान कैसे आ गया, ख्याल हुआ शायद अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दे दी, ये हमारी मदद कर रहा है। उधर अमियार परेशान थे कि ये हम में से था, उधर कैसे चला गया। साहबों का ताजिब इस पर था कि कल तक तो आप ये फरमाते थे कि ये आदमी जहन्नमी है, लेकिन ये तो मुसलमान हो गया और तो इस्लाम का मददगार बन गया। चुनाचे इसकी कोशिश कर मुजाहिद पता हो गई, मुश्रिकीन में शिकस्त हो गई, तो साहबा जमा होकर उनके घर गए उस्मान के और उस्मान से कहा, उस्मान आज तुमने कमाल कर दिए, तुम्हारे कारनामे से और तुम्हारी कोशिश से हमें फतह हुई है। उस्मान तुम्हें खुशखबरी हो तुम्हारे कारनामे पर। उस्मान ने कहा कि मुझे कहें कि खुशखबरी सुना रहे हो, खुशखबरी पर अल्फाज उस्मान के सुनने के हैं। उस्मान ने कहा खुशखबरी जाकर उसको सुनाओ, جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو. میں نے جو مدد کی ہے میں نے اپنی قوم کی مدد کی ہے. انصار میری قوم کے لوگ ہیں اور قوم کا آدمی ایسے حالات میں قوم کی مدد کرتا ہے. دیکھا حق کدھر ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے, اب کیا ہے, بات کیا ہے, اس کو نہیں ہے. مدد کی اہل مدد کی اس نے اہل حق کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر مدد کرنے کی وجہ دین کا تعلق نہیں تھا, ذاتی تعلق تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذاتی تعلقات کی بنا پر نصرت یہ تفریق پیدا کرے گی اور دین کی بنا پر نصرت یہ اتفاق اور اجتماعی پیدا کرے گی. یہ میں کروں گا ذاتی تعلقات پر مدد تفریق پیدا کرے گی اور دین کی بنا پر نصرت اجتماعی پیدا کرے گی. عثمان نے صاف کہا کہ میں نے انصار کی جو مدد کی ہے اس لیے کی ہے کہ میری قوم کے لوگ ہیں اور قوم کا آدمی قوم کی مدد کیا کرتا ہے. روایت میں ہے اس کے عثمان کے جو زخم تھے اس کی تکلیف بڑھی اور عثمان سے برداشت نہ ہوئی تو اس نے ایک تیر لیا, اس کو زمین پر کھڑا کیا, اپنے سینے کو اس کے اوپر رکھ کر دبایا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا. یہ اس کا انجام. آپ پہلی پہلے سے فرماتے تھے کہ میں نے عثمان کو جہنم میں دیکھا ہے. صحابہ حیران تھے کہ یہ جہنمی ہے تو ہماری مدد کے لیے کیسے آ گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ہے پکارنا کسی کو دین کے کام, دین کے تقاضے, دین کی مدد کے لیے, ایک کسی کو پکارنا اپنی مدد کے لیے. دیکھو انصار کا لفظ اللہ کو بڑا محبوب ہے. لفظ انصار آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا اور انصار میرے بدن سے چپکا ہوا کپڑا. انصار کی فضائل پڑھو. یہی لفظ انصار آپ نے فرمایا احد کے موقع پر یا الانصار یا الانصار. انصار جمع ہو گئے, انصار جمع ہو گئے آپ کی مدد کے لیے. یہی لفظ آپ نے پکارا یا الانصار, اور یہی لفظ غزوہ مریسی سے واپس ہوتے ہوئے ایک انصاری نے یہی لفظ پکارا یا الانصار کہ انصار میری مدد کرو مہاجرین کے خلاف. مہاجرین نے کہا مہاجرین سے میری مدد کرو انصار کے خلاف. آپ نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے اور یہ کتنا بدبودار لفظ ہے. دیکھو تو سوچی بات ایک ہی لفظ انصار, وہی لفظ آپ نے فرمایا, وہی لفظ ایک انصاری نے فرمایا, وہی لفظ. اس یہاں بدبودار ہو گیا یہ لفظ اور یہاں خوشبودار اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے رسول. سمجھنے کی بات ہے کیا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس نے پکارا ہے انصار کو اپنی مدد کے لیے مہاجری کے خلاف. تم ان کے خلاف میری مدد کرو. مہاجری نے کہا مہاجری سے تم انصار کے خلاف میری مدد کرو. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی پکار کیوں لوٹ کر آئی تمہارے درمیان, اور فرمایا چھوڑ دو اس کو, یہ لفظ بڑا بدبودار ہے. حالانکہ انصار کا لفظ بدبودار نہیں ہے, انصار کا لفظ تو بڑا خوشبودار ہے, لیکن پکارا گیا ہے مقصد سے ہٹ کر. یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا ہے تاکہ تعاون کرنے میں یہ دیکھا جائے کہ ہم تعاون کس لیے کر رہے ہیں, کس لیے آیا شخصی تعلقات پر تعاون کر رہے ہیں دین کے کام کا, یا کسی دین کے کام کرنے والے کا, یا دین کے تعلق پر تعاون کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں رکاوٹ کیا ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں ہمیں چاہیے ان تعاون کرے ساتھیوں میں, کہیں کہ ساتھیوں کا تعاون کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے. سب سے بڑی رکاوٹ حسد کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتی ہے. حسد کرنے والا اتنا مذموم اور برا کیوں ہے؟ اس کی حسد کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. اور حسد اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. حسد کا خلاصہ یہی ہے. حسد کا دیکھو بہت ضروری بات ہے. یہ حسد کا خلاصہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف. اللہ نے کوئی چیز کسی کو دی ہے کسی کو مان دیا ہے, کسی کو علم دیا ہے, کسی کو عقل دی ہے, کسی کو سمجھ دی ہے, کسی کو عقل دیا ہے. اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی تقسیم ہے. اس تقسیم سے حسد کرنا یہ اللہ تعالی کے فیصلے سے اختلاف کرنا ہے. یہ حسد کا خلاصہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف. اس لیے اسلام میں سب سے بنیادی اصول اور سب سے زیادہ اپنے کام پر استقامت کا جو سب سے یعنی بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کسی کو کام میں آگے بڑھتے دیکھو تو اس کے ساتھ ہو جاؤ. سینئر جونیئر نیا پرانا بڑا چھوٹا ہمیں تو سیرت میں کہیں ملا نہیں. یہ دنیا داروں کی اس طرح ہے سب. ہمیں سیرت میں جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ بڑے چھوٹوں سے مشورے بھی کرتے تھے اور بڑے چھوٹوں سے رائے بھی لیتے تھے اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. اللہ اکبر, کیسے بڑے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ طواف کر کے نکلے. جب کہتمل کے بارے میں فرمایا ہے لوکان باج نبیوں لگانا عمر طواف کر کے نکلے باہر, اچانک دیکھا کہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر آ رہا ہے طواف کرانے کے لیے. نہ چار بھائی ہے نہ ہلکیئر ہے نہ کوئی اور راستہ ہے, پرانی بات نہیں. پیٹھ پر ماں کو لیتے کہنے لگی تجھے بالکل تو صحیح. تو نے کہا تم اس کو بکر سے تم نہیں یہ دیکھیے اپنی ماں کو طواف کرائے گا. اس کی ماں کے طواف کرانے کی وجہ سے جو اس وقت اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوگی, اگر ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں. اب تو مشکلات جب پیدا ہوتی ہیں جب کام کرتے کا ملتا کہ میں اپنی حیثیت دیکھو نا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں. لوگ کیا کہیں گے دیکھ کر کہ ان کے پیچھے جا رہے. آپ کا ایک مقام ہے, آپ کی ایک حیثیت ہے, اللہ نے آپ کو درجہ دیا ہے, آپ کی انتہا جا رہے. جن کی مقدر میں ذلتیں ہوتی ہیں انہیں توازن میں ذلت نظر آتی ہے. جن کے مقدر میں ذلتیں ہوتی ہیں ان کو توازن میں ذلت نظر آتی ہے. جن کے مقدر میں ذلت ہے اور جن کے مقدر میں عزتیں ہوتی ہیں انہیں توازن میں عزتیں توازن میں عزت نظر آتی ہیں. دونوں واپس آئے اس شخص کے پیچھے پیچھے. جب اسے طواف شروع کر دیا تو طواف کے دوران حضرت عمر نے کہا اس آدمی سے اللہ تعالی حال پر رحم فرمائے, اسے عمر کو میری دعا میں شریک کر دیا. اس نے دعا مانگتے مانگتے یہ کہا عمر فقل له یا غفار کہ اے اللہ اے غفار عمر کو معاف کر دے. یہ तो हमने आज किया कि ये बुनियादी बात है कि अल्लाह ताला जिसे जो भी काम दें वो अल्लाह काम देने वाले हैं। अल्लाह आयत पढ़ी थी खुद में, अल्लाह यस्तफी मिन मलाइकाति रुसुलहु मिन नास, अल्लाह फरिश्तों में से इंसानों में से अपने काम के लिए खुद मुंतखब करते हैं, इसको जाते हैं अल्लाह का इंतखाब है। कोई भी हो नहीं चाहिए कि हम इस्तेफादे की गरज से लगे रहें। ये तो सहाबा इकराम की एक खास सिफत थी कि जब वो किसी को देखते कि हमारे होते हुए इसको एक काम दिया गया है तो नाराज होकर किसे नहीं हटते थे, बल्कि इस्तीफादे के लिए साथ हो जाते थे। देखो सहाबा किसे ताकि हमें तरबियत का इल्म भी हासिल हो, शरीयत का इल्म सिर्फ तरबियत का इल्म जाए, तरबियत का इल्म सहाबा की तरबियत कैसे होगी उससे मिलेगा। फरमाया हूँ मसाबिह अल-हुदा, ये हिदायत के चराग हैं, इनसे हमें मिलेगा कि किस मौके पर क्या करना है। आपने फरमाया यमनी तलवार है तो कौन इसको लेगा, तो खड़े हो गए तुम ये दीजिए। फरमाया नहीं, नहीं। हालांकि इस्तेदाद की है, रिश्तेदारी की आपकी कराबत भी है। मैं फरमाया तलवार कौन लेगा, हजरत जुबैर खड़े हो गए मुझे दीजिए। फरमाया नहीं दीजिए, रिश्तेदारी भी है और पुरानी भी है। फिर फरमाया इस तलवार को कौन लेगा जो इसका हक अदा करे, तो ये दोनों डर के पीछे हट गए। ये नहीं हम पुराने हैं, हम ज्यादा अवधार हैं, दोनों डर गए थे। तो सवाल सख्त हो गया कि इस तलवार को ले जिसका हक भी अदा करे, तो दोनों पीछे हट गए कि नहीं हमारे बस का हक अदा करना नहीं। तो इन दोनों के बाद जब तीसरा ऐलान हुआ तो अबू दुजाना खड़े हुए कि तलवार मुझे दे दीजिए, आपने इन दोनों को होते उनको दे दी। तो ये नहीं कि नाराज होकर बैठ जाते कि जी हम तो हमसे काम ही लिया गया, हम पहले खड़े हुए, हम पुराने थे, हम ज्यादा हकदार थे, तो हमने शबकत की आपके कहने पर, ये बात भी नहीं। बल्कि जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अबू दुजाने के पीछे पीछे गए मैदान में और जाकर उनका काम देखा और देख के फरमाया कि अल्लाह जाने अल्लाह के रसूल जाने किसी का काम देना है। ये है बात, ये मिजाज बनाया, ये इज्तिमाई टूट जाती है वहां जहां हसद पैदा हो जाता है। हसद आदमी को यानी इज्तिमाईयत से अलग कर देता है, हसद हसद इज्तिमाईयत से अलग कर देता है, हसद की वजह से आदमी मारा जाता है। इसलिए फरमाया ला तहसदु वला तबाग़दु वला तदाबरु, अजीब हदीस के अल्फाज भी की तरतीब है, क्योंकि ये तीन मरहले होते हैं, पहले हसद होगा, फिर नफरत होगी, फिर एराज होगा। तो इसलिए फरमाया ला तहसदु वला तबाग़दु वला तदाबरु, पहले हसद होगा, फिर नफरत हो जाएगी, फिर नफरत हो जाएगी तो फिर रुख फिर जाएगा, इनसे 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 रुख फिर। हाँ, इसलिए फरमाया कि नहीं ऐसा ना करो, बल्कि अल्लाह की तफसील पर राजी रहो। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं दरमियान में, किसी ने कुरान हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से किसी साथी की शिकायत की और बहुत लंबी शिकायत और सब सच सच्ची बात, शिकायत करने वाला भी हल्के एतमाद का था कि जी फला ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फरमाया सारी बात सुनकर कि मुझे ताज्जुब इस पर नहीं है, ये ताज्जुब इस पर नहीं है कि ऐसा काम करने वाले से भी इससे गलती हो सकती है, ताज्जुब मुझे इस पर नहीं है कि ऐसा काम करने वाले से भी इससे गलती हो सकती है, इंसान है इंसान में गलती हो सकती है। मुझे ताज्जुब इस पर है कि अल्लाह ताला फिर इससे काम ले रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है। हजरत फरमाया कि मुझे ताज्जुब इस पर नहीं है कि ऐसे आदमी से ऐसे गलती हो गई, ये काफी इस पर है इस गलती के साथ बाद में ऐसे काम ले रहे हैं। तो फिर जब अल्लाह ऐसे काम ले रहे हैं तो तुम भी काम लो, तुम्हें क्या परेशानी है। ये जवाब दिया, बाकी ये ऐसे काम की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों आदि दो हसद साथी की सलाहियतों को जाय करा देगा, हमें चाहिए साथी की सलाहियतों का फायदा उठाएं। बहुत जरूरी बात है, वरना सलाहियत जाय हो जाएगी। साथियों की सलाहियतों से फायदा उठाओ, साथियों की सलाहियतों से फायदा उठाओ। इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खूबी है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमन्ना क्या करते थे, मुझे ऐसे साथी मिले, मुझे ऐसे साथी मिले, मुझे ऐसे साथी मिले। ये मैंने कल याद किया था कि एक यहूदी के बारे में फरमाते थे, काश ये मुसलमान हो जावे तो मैं इसको अपना सीए बना लूं, क्योंकि ये हिसाब में बहुत तेज है, हिसाब में इस्तेमाल बहुत तेज है। एक यहूदी की सलाहियत से फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन बस क्या करूँ वो मुसलमान नहीं है, वरना मैं इसको अपना सीए बना लेता ताकि बेतुल माल के आमद और खर्च का हिसाब बना हिसाब बनाता, ये अच्छा हिसाब में तेज है। हमने अर्ज किया कि सलाहियतें हैं बहुत बहुत सलाहियतें हैं साथियों में, लेकिन वही बात है कि हसद सलाहियतों से फायदा उठाने से हसद रोक देता है, हसद सलाहियतों को जाहिर करा देता है। तो मैंने अर्ज किया कि आपस की तमायत के लिए ये बेबुनियादी शर्त है कि पहले अपने दिलों को साथियों के से हसद से पाक करो, और ये कहा करो किसी के अंदर खूबी देखकर कि अल्लाह ने दी है मैं क्या करूं, अल्लाह ने दी है तो जो अल्लाह ने उसको दी है वो अल्लाह मुझे भी दे दे, अल्लाह से दुआ मांग लो, बजाय दूसरे की नेमत को जाय खत्म कराने के अल्लाह से नेमत अपने लिए मांग लो, क्योंकि उसको अल्लाह ने दी है तो भी दे देगा। बहुत आसान बात है, ये अल्लाह तुझे अल्लाह से काम दिया है इनसे भी दे दे। और वाकई अल्लाह के काम देने की शर्त यह है कि तुम काम करने वाले का तआवुन करो, अल्लाह तुमसे भी काम दे देंगे। इत्तकुल्लाह व कुन मा सादिकीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि इज्तिमाई क्यों टूटती है, क्योंकि इज्तिमाई टूट जाती है, इज्तिमाई टूट जाती है बदगुमानियों से, इज्तिमाई टूट जाती है बदगुमानी से। इसने हुक्म दिया है कि मोमिन के साथ हमेशा अच्छा गुमान करो, हमेशा हमेशा मोमिन के साथ अच्छा गुमान करो, चाहे तुम्हारे पास खबर लाने वाला कितना भी सच्चा क्यों ना हो, जो बात वो कह रहा है उसमें वो सच्चा है, उसमें वो सच्चा है, सही खबर दे रहा है इस मोमिन के बारे में, फिर भी तुम उसकी बात पे यकीन मत करो कि नहीं मोमिन ऐसा नहीं कर सकता, मोमिन ऐसा नहीं कर सकता। ये जो मोमिन के बारे में अच्छे गुमान का जो हुक्म है वो हुक्म इसलिए है कि ताकि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स किसी मोमिन की तरफ से उसकी कोई शिकायत, उसकी कोई गलती की बात, गलत बात लेकर आए तो तुम उसकी बात से इनकार करो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए है हुकूम मोमिन के बारे में ऐसा गुमान करो, चाहे उसके बारे में बात कहने वाला कितना भी सच क्यों ना हो, और जो बात वो कह रहा है वो हकीकत में सच ही हो तब भी, क्योंकि मुखबिर की बात, खबर देने वाले की बात का यकीन कैसे किया जाए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना का एतराफ करने वाले की बात का इंकार कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन, ये सोचने की बात dailymarkers.com। देखे मुखबिर ऐसे मुख्तलिफ, मेरी बात बहुत मुश्किल से आ रही समझ में। एक मुखबिर है जो खबर लाया है, फला साहब ये कर रहे हैं, फला साहब ये कर रहे हैं, फला साहब ये कर रहे हैं, मुखबिर है। तो हम तो मुखबिर की खबर का यकीन कर लेते हैं, और ये खबर का यकीन नहीं कर लेते बल्कि जल्दी उसको आगे बढ़ा देते हैं कि जल्दी आगे बढ़ाओ, औरों को बदलाओ। حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. سنی بات کو کیا کرے؟ جی ہاں، لگے جب کیا آگے بڑھانے کو، فارورڈ کر دے، فارورڈ آگے بڑھاؤ. حدیث ہمارا کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا. یہ ماحول کو گندا کرنے والی چیز ہے. اللہ کے یہاں بڑا جرم ہے یہ، اللہ کے یہاں بڑا جرم ہے کہ اپنے اپنے ماحول کو ستھرا رکھو. کسی مسلمان کی غلطی کے ہونے کے باوجود تم اس کا ذکر مت کرو تاکہ تمہارا ماحول ستھرا رہے. یہ تو لوگوں کا خیال غلط ہے کہ اسلام کو اغیار نے داغدار کیا ہے. نہیں، اسلام کو مسلمان نے داغدار کیا ہے. اس لیے کہ داغ اندر سے جلتا ہے، باہر سے داغ نہیں لگتا کبھی بھی. آپ ہر پھل کو دیکھ لو، پھل کا جو داغ باہر آیا ہے وہ پہلے اندر پیدا ہوا ہے پھر باہر داغ آیا ہے. یہ خیال غلط ہے لوگوں کا. مولانا صاحب فرماتے تھے قسم کھا کر کہ اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے ہوگا، اغیار سے اسلام کا کبھی کو نقصان نہیں ہوگا. یہ خیال مسلمانوں کا غلط، مسلمان کا خیال غلط ہے کہ اسلام کا اغیار نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل غلط خیال. یہ تو سارے مل کر ایک سنت کے مقابلے میں بھی ناکام ہو سکتے ہیں. یہ سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے سب مل کر. نقصان اسلام کا مسلمان سے، اغیار سے نہیں. سب خیال غلط ہے لوگوں کا. اسلام کو نقصان اغیار سے پہنچتا ہے، بالکل نہیں. مسلمان تو اغیار کی ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو خیر اغیار سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. مسلمان تو ان میں خیر کے آنے کا ذریعہ ہے. جب یہ ان کے خیر، جب یہ ان کے خیر پر آنے کا ذریعہ ہے مسلمان، تو پھر ان سے شر کا تو امکان ہے ہی نہیں کہ ان کی طرف سے شر آ جائے. یہ سیدھی بات ہے، میں وہ ضرور عرض کر رہا ہوں. یہ خیر غلط ہے لوگوں کا کہ اسلام کو نقصان اغیار سے ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ان کے خیر کا ذریعہ بنایا ہے. پکی بات ہے، اگر یہ ان کے خیر کا ذریعہ ہے تو وہ ان کے لیے شر کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ پکی بات ہے. ہاں، اگر یہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں تو یہ اس جرم میں یہ شر کے شکار ہو کے رہے گی اس جرم میں، کیونکہ ان کے خیر کا ذریعہ کیوں نہیں بنے. یہ اصل تو ہم نے عرض کیا کہ خبر دینے والا ہے، ایک اعتراف کرنے والا. معاذ بن مالک اسلمی نے چار مرتبہ آپ سے کہا، چار مرتبہ کہ ایسا میں نے زنا کیا ہے. فرمایا نہیں، تم نے زنا نہیں کیا. جب معترف تو مخبر سے کہیں زیادہ یقینی ہے نا. مخبر تو خبر لے کر آیا ہے، جھوٹی لایا، سن کے آیا، کہاں سے آیا کچھ پتہ نہیں. معترف تو خود اعتراف کر رہا میں نے زنا کیا، ایسا میں نے زنا کیا. ایک صحابی نے عرض کیا، ایسا میں نے زنا کیا ہے. فرمایا قبل تھا، تم نے پیار کیا ہوگا، بوسا لیا ہوگا عورت کا، زنا تمہیں نہیں کیا، تم جاؤ. زنا نہیں کیا، تم جاؤ. اس نے فرمایا کہ اڑتی اڑاتی خبروں پر بجائے قلعے تعمیر کرنے کے، اگر سچی خبریں بھی آئیں تو جھوٹی تعمیر کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹ پسند ہے جو ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے بولا جائے. وہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے اس سچ سے جو ایک مسلمان کے عیب کو کھولنے کے لیے بیان کیا جائے. جو جھوٹ آپس میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے بولا جائے، اللہ کو اس سچ سے زیادہ پسند ہے جو سچ آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے بولا جائے. اڑتی ہوئی خبر آج بھی سن لیتا ہے اور اس پر اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. میں چھوٹی سی اس کی مثال عرض کرتا ہوں. واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بنو مستلق سے زکات کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور فلاں قبیلہ سے، بڑا قبیلہ تھا بنو مستلق، ان سے مال زکات کا مال وصول کر کے لوگ. یہ ایک صحابی اکیلے امانت کا زمانہ تھا, نہ زکات لینے والے خائن تھے اور نہ زکات دینے والے زکات روکنے والے تھے, لیکن مسلمان کے زکات دینے اور آپس کی اجتماعیت اطاعت کی منافق سے یہ منظر نہیں دیکھیں گے. یہ صحابی جا رہے تھے, راستے میں منافق ملا, کہاں جا رہے ہو کہ میں بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا منافق نے صحابی سے, تمہیں خبر دی ہے کیا حالات ہیں, تمہیں معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ اس منافق نے کہا کہ تمہیں حالات کا علم نہیں ہے, حالات ہم جانتے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جس قبیلے سے تم زکات وصول کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ پورا قبیلہ آپ کے زکات وصول کرنے والے کے استقبال کے لیے, ان کے اکرام میں, ان کے استقبال میں بستی سے نکل کر باہر آیا ہوا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساعی آ رہا ہے زکات دینے کے لیے, ہم کچھ بھی اس کو زکات دیں گے. پورا قبیلہ باہر نکل آیا ان کے استقبال کے لیے, اور منافق نے کہا وہ باہر نکل کے آئے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے. یہ صحابی یہی سے سن کر یہ خبر ڈر گئے, آگے کہاں جاؤں, اکیلا آدمی ہوں, پورا قبیلہ ہے. آ کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ, وہ پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے اور پورا قبیلہ مجھے قدر کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے. مشورہ ہوا کہ کیا کریں, اسے حالات پیش آ گئے. سارے صحابہ کا اس طرح اتفاق ہو گیا کہ رات و رات اس طرح حملہ کیا جائے قبیلے پر, سب کو قتل کر دیا جائے شروع سے آخر تک, کیونکہ انہوں نے دو غلطی کی ہیں, ایک زکات دینے سے انکار کیا ہے, یہ اسلام کا فریضہ ہے, اور دوسرا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زکات دینے والے کو قتل کرنے کے ارادہ کیا. اس پہ اتفاق ہو گیا, وہ تو اللہ کا فضل کہ وحی کا سلسلہ جاری تھا, فوراً وحی نازل ہوئی, ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا, اگر کوئی فاسق کوئی منافق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینا, ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھو یا ایسا قدم اٹھا لو کہ پھر تمہارے سامنے سوائے پچھتانے کے اور ہاتھ ملنے کے اور سوائے حسد کے کچھ نہ ہو. دوستوں, یہ میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں ساتھیوں کی طرف سے, بلکہ اگر کسی بات میں کسی درجہ حقیقت بھی ہو, ہم سمجھتے تھے اس کام کی ایسے حفاظت کرو جیسا میں گھر کی جوان لڑکی کی حفاظت کروں, کام کا ماحول سکھا بنا, کام کا ماحول تو سکھا بنا. ایک صاحب نے آ کر عرض کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امیر المومنین, ہم ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں, بیوی کو ساتھ لایا, ہم ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں, ہماری بچی, ہماری لڑکی ہے, اس سے زنا ہو گیا اور زنا ہو کر اس کی وکالت زائل ہو گئی, ختم ہو گئی, اس کا قوانہ بن جاتا رہا, لڑکی سے زنا ہو گیا, المؤمنین یہ اس سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے غلطی کو چھپا لیا, لیکن آج کسی جگہ سے اس لڑکی کے شادی کا پیام آیا ہے, ہم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ چونکہ یہ عقد ہو رہا ہے, ایک معاملہ ہے, لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یا ہم لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہمیں لڑکی میں عیب ہے, آپ کی اگر اجازت ہو آپ کی لڑکی میں کوئی عیب ہے تو آپ بتا دیں, یہ عیب ہے, ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں آپ سے, کیا لڑکی کا عیب بیان کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کے زنا کی خبر تم دو کے علاوہ کسی کو ہوئی تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ سزا عبرت بن جائے گی, ایسی سزا میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی, ایسی تمہیں دونوں کو دوں گا. اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بتایا, جاؤ اپنی بچی کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. ہم سب کہاں چلے گئے ان واقعات سے, ان حقائق سے کہاں گئے ہم, کیا ملا ہمیں؟ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جی ہاں وہ حقیقت ہی تھی, وہ اس کے والدین نے خود آ کر اپنی بچی کا حال حضرت عمر کے سامنے رکھا, یہ عیب لڑکی کے اندر اور عقد ہو رہا ہے, وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں اس میں یہ عیب ہے. تقاضے آتے ہیں دعوت کے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں کو جماعت نہ دینا, فلاں کو استعمال نہ کرنا, میں حیران ہوتا ہوں, میں بجائے اس کے اس کے عیوب کو اس کی غلطیوں کو چھپاتا, عام طور اللہ محافظ ہے, کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے کام کو نقصان پہنچے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ براہ راست اللہ تعالی کی قدرت کے, اللہ تعالی کی حفاظت کے وعدے کا انکار کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ دین, دعوت, احکام, اس سب کا محافظ تو ہم خود ہیں, محافظ ہم خود ہیں, کان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تم کان کے حفاظت کے عنوان سے ساتھی کو ضائع کرنے لگو کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیب کو چھپانے کے لیے فرمایا کہ اگر تم دونوں ماں باپ نے اس کے زنا کا کسی کو خبر کی یا کہ کہیں ذکر کیا تو میں تمہیں اسی سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی, جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسی شادی کرو جیسا ایک عفیفہ پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے. یہ مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اپنے صحابہ کا تاکہ قیامت تک امت کا سلسلہ یوں چلے. یہ صحابہ کے زمانے کے قصے زمانے کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک معاشرے کو بنانے کے ضابطے ہیں, یہ قیامت تک کے لیے امت کی اجتماعیت کے اصول ہیں, امت کی اجتماعیت کے اصول ہیں. جنازہ لایا گیا, جا کر رکھا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ تشریف لائے نماز کے لیے, حضرت عمر کی نے آپ کو روک دیا نماز سے کہ نہیں نہیں آپ سے ماننا پڑھائیے, یہ آدمی بہت فاسد اور برا آدمی ہے, برائے میں مشہور ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ صحابہ دیکھیں کہ آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں, آپ اس کی نماز پر اس کی نماز آپ نے پڑھائی, اس احمد سے کوئی نماز پڑھا کے دفن کر دے گا, آپ نہ آئیے اس جنازے پر, روک دیا حضرت عمر نے آپ کو. آپ حضرت عمر کے روکنے کے باوجود آپ خوشی بلائے جنازے پر اور اعلان کیا صحابہ میں کہ تمام صحابہ میں سے کوئی بتلائے اس مرنے والے نے کوئی نیک عمل کیا ہے کبھی اپنی زندگی میں کیا ہو, جس کے بارے میں अगर तुम्हार ये कह रहे हैं कि आदमी अच्छा नहीं है और मशहूर है अपनी बुराई में, आप सारे सहाबा में ऐलान कर रहे हैं इसके बावजूद बाद में ये जानते हुए कि आदमी मशहूर है अपनी बुराई में, पूछा आपने कि तुम्हें से किसी ने इसे बने का करते हुए देखा? एक सहाबी पर आज के आदमी आज किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मरने वाले ने सिर्फ एक रात अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया है। आपने फरमाया जो आंख अल्लाह के रास्ते में पहरा देने में जागी है वो जहन्नम की आग नहीं देखेगी। उमर अल्लाह तो इसको जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, जहन्नम की आग इस पर हराम कर रहे हैं इसके एक रात अल्लाह के रास्ते पहरा देने की वजह से, और तुम मुझे इसकी नमाज पढ़ाने से रोक रहे हो, तो मैं अमर पीछे हट जाऊं। और ये फरमाया कि उमर तुम्हें कोई हक नहीं है लोगों के अमल के बारे में सवाल करने के, कौन कैसा है। हम में से हर एक इसका हकदार बन गया कि वो लोगों के बारे में सवाल करे, लोगों के बारे में फैसले करे। नहीं देखो बहुत बुनियादी बात है, अल्लाह ने एक नियामत दी और ऐसी नियामत दी है जिस नियामत पर उम्मत ने एतमाद किया है। फरमाया करते थे अपने साथियों को मातमद बनाओ, अपने एतमाद को खत्म ना करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल जिसका खुला हुआ निफाक था, उनके बेटे ने आकर अर्ज किया बाप का इंतकाल हो गया है, आप अगर जनाजे पर ना आए तो लोग मुझे आर दिलाएंगे और मुझे ताना देंगे, आप तशरीफ लाए इसके जनाजे पर। अकबर ने रोका आपको, मैं कि नहीं आप तशरीफ लाए, अकबर के रोकने के बावजूद तशरीफ लाए और रिवायत में है कि आपके आने से पहले ही लोगों ने उसको दफना दिया। तो मैं क्यों तुमने जल्दी की इसको दफन करने में, आपने कब्र खुलवाई उसको निकलवाया कब्र से, कब्र दिया गया कब्र से निकलवाया और कब्र से निकलवा कर आपने अपने राम को रखा, अपने राम को उसके जिस्म को रखा और पढ़कर कुछ दम किया और अपना कुर्ता उसके कफन के लिए दिया। ये सारे काम सिर्फ बताने के लिए किया है, सारे अग्यार को दिखाने के लिए किया है कि अगर कोई हमारे साथ है और हमारा नहीं है तब भी हम उसे अपना दिखलाते हैं। सीधी दिखाने के लिए उमर रजी अल्लाह तआला को कई मौकों पर आपने ये बात समझाई, कई मौकों पर उमर नहीं ऐसा ना करना, उमर ऐसा ना करना, उमर ऐसा ना करना, कितने मौके हैं उमर रजी अल्लाह तआला मुनाफिकीन को कतल करने चाहते, नहीं गए ने हमारा अपना समझते हैं इसलिए हमें भी अपना समझना चाहिए, अगर मैं इनको कतल करने की इजाजत दे दूं तो अगियार के आने का रास्ता बंद हो जाएगा, वो कहेंगे ये अपनों को मार रहे हैं या ये कहेंगे कि ये पहले अपना बनाते हैं फिर खत्म कर देते हैं, लिहाजा इनके आमद जाना। अपने माहौल को सुथरा रखने के लिए और अपने काम को मुतमद बनाने के लिए और अपने दायरे में आने वालों को मुतमिन करने के लिए ये सब बुनियादी उसमें बताया चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के साथ क्या मामला किया, ये हैं याद करने की चीजें, ये हैं सीखने की चीजें। अगर हम इन उसूलों से और हम इन बुनियादी तरीकों से गाफिल हो गए तो जो फितने सालों में आने होंगे वो दिनों में आएंगे, दिनों में जो फितने सदियों में आने वाले होंगे वो दिनों में आएंगे। इसलिए फरमाया कि मोमिन के साथ बदगुमानी मत करो, मोमिन के बारे में हमेशा अच्छा ख्याल करो। इसलिए मेरा इस दोस्तों सबसे बुनियादी बात है ये कि काम के उसूल उसूल हैं और उसूल डरने के लिए हैं, डरने के लिए नहीं है कि हम तो उसूल के लड़ रहे हैं, تو اصول کے لیے لڑنا تو سب سے بنیادی میں اصول ہے. اصول کے لیے لڑنا, اصول کے لیے تو ڈرنا تھا, ڈرے ہم بھی ڈرے آپ بھی ڈرے, تنظیم اصول نہ ہو جائے. اصول کے لیے لڑنا تو سب سے بڑی بے اصولی ہے. ایک آدمی ایک دکان پر سامان خریدنے کے لیے گیا, جلدی میں تھا, بعض مرتبہ گھر میں ایسی ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے کہ جلدی یہ دوا لے کر آؤ, فوراً مریض کی حالت ایسی ہے. وہاں پہنچے تو دکاندار کے مالک اور ملازم کے درمیان اسی بات پر جھگڑا ہو گیا. اب یہ پریشان, مجھے دوا فوراً چاہیے اور یہاں جھگڑا ہو رہا ہے, کیا کروں, دکان یہی ہے, دکان یہی ہے, ان کے سامنے صرف اتنا نقصان ہے, ان کے سامنے صرف اتنا نقصان ہے کہ دوا آج نہیں بکی بکے گی تو کل بک جائے گی. ایک پونڈ دو پونڈ کی دوا ہے تو کیا بات ہے, لیکن جس کو دوا نہیں ملی ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا مریض خطرے کی حالت میں ہے. سوچنے کی بات ہے, جو میں مثال لے رہا ہوں اس کو یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں. امت طلب لے کر آ رہی ہے, امت طلب لے کر آ رہی ہے, دین دین چاہیے, امت طلب لے کر آئے دین چاہیے. میں ایک سفر پہ تھا فلائٹ میں, جہاز میں سفر کرتے ہوئے جو ان کا کیبن ہوتا ہے جہاں سے یہ کھانے کی سروس وغیرہ کرتے ہیں اس کے قریب میری سیٹ تھی, تو میں نے سنا کہ جہاز کے جو عملہ جہاز کے اندر کھانے وانے کی سروس کرنے والے ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہے ان میں آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو, کسی بات پر آپس میں جھگڑا ہو گیا, ایک دوسرے کو برا بھلا گالیاں جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہیں کیا, کافی دیر ہو گئی, کھانے کا وقت بھی کافی ہو گئی. میں سنتا رہا بیٹھا ہوا کہ دیکھو کس بات میں جھگڑا ہوا ہے, ان میں کیا بات ہوئی. تھوڑی دیر میں دونوں آپس میں مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ کھانے کی ٹرائی لے کے نکلے. میں نے اس کو بلایا یہاں ہو, میں نے پوچھا کیا بات ہوئی, کہنے کچھ نہیں, میں نے کہا نہیں میں نے سب سنا ہے, میں مسافر ہوں بیٹھا ہوں یہاں بلاؤ, میں نے سیدھے تمہارے کیبن میں میں سب سن رہا ہوں. نہیں 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, میں نے کہا بات تو ہو ہی ہے, اب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, آپ انکار کریں کیا بات ہوئی. تو اس نے کہا کہ اتنی اتنی بات ہو جاتی ہے, لیکن میں نے کہا کہ جب آپ باہر نکلیں تو دونوں مسکراتے ہوئے نکل رہے تھے, اندر سے آپ دونوں کی چشنے کی آواز آ رہی تھی. کہنے لگی کہ دیکھیے یہ ہماری کمپنی ہے, اگر ہم باہر لڑتے تو یہ مسافر ہمارے ساتھ آنے سفر نہ کرتے, ان کے سامنے تو ہمیں ایسے ایسے آنا ہے, جو ہمارے درمیان میں ہے وہ ہماری لڑائی آپس میں. اور کہنے لگا میری آپ سے درخواست ہے, بہت اس نے درخواست بہت خوش آمد کر کے کہ کہنے لگا پلیز آپ کہیں اس کا ذکر نہ کیجیے گا, کہیں ذکر نہ کیجیے گا کیونکہ ہمارا نقصان ہو جائے گا, یا پھر مسافر ہماری فلائٹ سفر نہیں کریں گے, ہماری تو ہماری جو کمپنی ڈوب جائے گی, لوگ سفر نہیں کریں گے. وہاں سے مجھے خیال ہوا, میں نے کہا سینکڑوں لاکھوں کمپنیاں جہازوں کی دنیا میں ہیں, ایک جہاز کی کمپنی نہیں چلے گی تو کیا ہو جائے گا, اور یہاں ایک ہی کام ساری دنیا کے لیے. اور ہم لڑے اپنے ماحول کو ستھرا رکھو, اور مومن کی غلطی سے درگزر کرو, فاعف عنہم, حکم ہے نبی کا, فاعف عنہم, درگزر کیجئے, فاعف عنہم, حکم ہے درگزر کیجئے, معاف کیجئے. کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ جو شخص اللہ سے اپنے لیے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے یہ فرمایا فاعف عنہم, بلکہ یہ فرمایا قرآن میں فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ تم مخلوق کو معاف کر دو, کیا تم چاہتے نہیں کہ خالق تمہیں معاف کر دو؟ فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یعنی قرآن کتنی واضح طور پہ کہہ رہا کہ معاف کر دو, کیوں؟ کہ تم اللہ سے معافی نہیں چاہتے میرے لیے, اگر تم انہیں معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, کام فرشتے نہیں کریں گے, انسان ہی کریں گے. کام فرشتے نہیں کریں گے, انسان ہی کریں گے. اور انسان پہلے دن سے خطا کرتا ہوا آ رہا ہے, پہلے دن سے خطا, آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے خطا, وہاں سے خطا چل رہی ہے, خطا وہاں سے چل رہی ہے. سب سے پہلا آدمی, سب سے پہلا بشر, وہاں سے بھول چل رہی ہے. ہم یہ چاہیں کام کرنے والے فرشتے ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہیے کہ غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو دیکھیں, کوئی بھی ہو, غلطی کرنے والی کو قربانیوں کو دیکھیں, کوتاہیوں کو نہ دیکھیں. کس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کسی کچھ نہیں کیا, یہ دیکھو انہوں نے کام کیا کیا. غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو دیکھیں, کوتاہیوں کو نہ دیکھیں. یہ مزاج بنایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی آپ نے فوراً اس کی اس غلطی پر اس کی قربانی یاد دلائی. نعیمان جو ایک صحابہ میں سے ایک مزاحی صحابی تھے, جو مذاق بہت کرتے تھے, اور اس حد کا مذاق ہوتا تھا کہ زمانے میں کوئی چیز آزاد کر لے تو عداوتیں پہ کھڑی ہو جائے, آپس میں دشمنیاں ہو جائیں, وہ ایسا ایسے ویسے مذاق کیا کرتے. اور جب بھی آگے شکایت کی جاتی آپ سے کہ نعیمان نے یہ کر دیا, اور جب بھی کوئی آ کر کہتا ان کو ستانے والے سے کہ آپ کی ان سے بدلا لوں, میں آپ بدلا لیں گے اس سے نعیمان سے, حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا, آنے والے مہمان کی گھٹنے کو ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کر دیا, بہت سارے واقعات ان کے ہیں. مزاحی صحابی تھے, بڑا سخت مذاق کرتے تھے بہت. ایک نابینا آدمی اس نے کہا نعیمان سے, مجھے پیشاب کا تقاضا ہے, مجھے کوئی پڑھنے کی جگہ بتا دے جہاں پیشاب کر لوں. تو نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گئے اور ایک ٹیلے پر بٹھایا اوپر بازار کے رخ پر, اور کہا یہاں پیشاب کر لوں, پیشاب کر لوں. سارے بازار نے دیکھا بڑی سے کہا کیا کر رہے ہیں یہاں, کہ بھائی مجھے تو نعیمان نے یہاں بٹھایا ہے, میں کہتے تھے پردے کی جگہ ہے. پھر آئے بڑے میاں کے پاس, کیا بات ہو گئی؟ پہلے وہ نعیمان نے مجھے یہاں بٹھا دیا کہ اس سے بدل ہو گئے, ہاں بدل دلوا دے اس سے. تو یہ حضرت نعیمان آواز بدل کر ان سے بات کرتے رہے اور ان کو لے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت نعیمان نے ان کے کان میں کہا بڑے میاں کے, کہ دیکھو یہ نعیمان نماز پڑھ رہا ہے یہاں, تو بدلہ لے لو. دونوں ہاتھوں سے اس نے نابینا نے لاٹھی کو تھاما اور پوری قوت سے عثمان کے سر پر ڈنڈا مارا اور ان کا سر پھٹ گیا, زخمی ہو گیا, خود دے گیا. نماز کے بعد پوچھا کیا ہوا ہے, یہ نعیمان نے اس طرح سے آپ کے ڈنڈا لگوایا ہے اس نابینا سے, تو تو عثمان نے فرمایا کہ نعیمان کو کچھ نہ کہنا, یہ بدری صحابی ہیں. ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ سب قربانیاں بھول جائیں گے ساتھیوں کی, یہ غلطی کر رہی ہے. نبھاؤ 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 نبھاؤ, وہ غلط ہوگا اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کو انتظام کریں گے. غلط کا صحیح کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ ضرور جانتا ہے کہ کون کام کے لیے مفید ہے کون کام کے لیے مفید ہے, وہ اللہ کا کام ہے. جس کا کام وہ جانے, ایک کمپنی کا مالک ہے, سپروائزر ہے کمپنی کا, کمپنی کا مالک ہے, وہ جانتا ہے کس ملازم کو رکھنا کس کو نکالنا. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, کارخانے سے اللہ کا ہے, اللہ کا ہے رکھنا نکالنا, ان کا کام ہمارا کام نہیں. یہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہمیں ملی سیرت میں, آپ کے حال کو فاش کر دیا مشرکین پر. اور حضرت نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو, فرمایا کیسے قتل کر دو گے, یہ تو بدری صحابی ہیں. بدری صحابی کیسے قتل کر دو گے, بدری صحابی. یہ مثالیں ہیں ہمارے لیے جس میں ہمیں وسعت قلب سکھلائی گئی ہے کہ دلوں کو تنگ نہ کرو, دلوں کو تنگ نہ کرو, دلوں میں وسعت رکھو, دلوں کو تنگ نہ کرو. تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں, امت نہیں بنتی. تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں, امت نہیں بنتی. دنیا میں جتنے فرقے ہیں تنگ دلی کی وجہ سے. اس لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ ہم نرم ہو کر رہیں, فرما رحمتی من اللہ علیہ وسلم, نرم ہو کر رہیں. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہیے. ساتھیوں کو چاہیے آپ پیٹ پیچھے ساتھیوں کے لیے استغفار کریں, بجائے پیٹ پیچھے غیبت کرنے کے استغفار کریں نا, تاکہ استغفار سے اللہ اس کی کوئی گناہی کو معاف کر دے, اس کی تربیت بھی کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منع کرنے کے باوجود استغفار کرنے کی گنجائشیں نکال رہے ہیں, گنجائشیں. استغفر اللہ تستغفر, کہ بھائی استغفار کرو یا نہ کرو اللہ معاف نہیں کریں گے. اگر 70 مرتبہ استغفار کرو اللہ معاف نہیں کریں گے, فرمایا میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا شاید اللہ معاف کر دیں ستانے والوں کو. یہ تھی بات. ایک حکم یہ ہے ساتھیوں کے لیے کہ استغفار کرو, اور یہ حکم ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں. دیکھو میں تم سب سے کہتا ہوں, جتنے یورپ کے مالک ہیں, اپنے مشورے کو لازم پکڑ لو. مشورہ, مشورے کے آداب, مشورے کا طریقہ. اگر مشورہ ٹوٹ گیا تو سارا کام بکھر جائے گا. ہمارا مشورہ ہمارے سارے کام کا بندھن ہے, مشورہ پورے کام کا بندھن ہے. مشورہ, مشورہ دعوت کا رکن ہے, جس طرح نماز اسلام کا رکن ہے. مشورہ دعوت کا رکن اعظم ہے, جس طرح نماز اسلام کا وہ رکن ہے کہ جس کے بغیر اسلام کا کوئی حکم پورا نہیں ہوگا اور کوئی حکم قابل قبول نہیں ہوگا. ایسا مشورہ ہے, تو سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے اور نماز کی ترتیب پر ہے اور نماز کی طرح اہم ہے اور نماز کی طرح مشورہ ایک مشورہ ہے. آپ جانتے ہیں مسجد میں ایک نماز ہوتی ہے, دو نمازیں نہیں ہوتی. آپ آؤ تو آپ پڑھ لو, ہم آئے تو ہم بھی پڑھ لیں, وہ آئے تو ہم بھی پڑھ لیں, نہیں. جماعت ایک ہوگی مسجد میں, ایسے ہی ہے نا, ایک جماعت مسجد میں, اس لیے ایک مشورہ. ہمارے یہاں تو مشورہ نہیں ہے, ایک مشورہ. مل جل کر ساتھیوں کی غلطیوں کو دور کر کے چلو, ہماری اس میں ہے, ہماری اس میں ہے کہ مشورہ ایک ہے. جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو کوئی دوسری جماعت نہیں کر سکتے. اگر کوئی بعد میں آئے تو وہ نماز مسجد سے باہر کیسے پڑھتا ہے, مسجد میں جماعت نہیں ہوگی دوسری. مسجد کی جماعت ایک ہو گئی امت کی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے کہ جماعت ایک. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جماعت اسے کہتے ہیں جس میں امام ہو. اگر ایک امام ایک مقتدی ہے, دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک امام ایک مقتدی, پیچھے تین آدمی اور آگے کہیں سے, تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی جماعت میں شریک ہوں, الگ جماعت نہ کریں. حکم ہے کہ اس آدمی کو پیچھے, اس آدمی کو پیچھے کھینچ لو جو امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تاکہ تمہاری عزت میں آ جائے. یاد رکھو کہ اگر ایک لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں بغیر امام کے, تو ان سب کی نماز انفرادی اجتماعی نہیں. ایک لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ جماعت ہو رہی ہے. ایک امام ایک مقتدی ہو, دیکھ والا کہے گا جماعت ہو رہی ہے. ایک امام ایک مقتدی جماعت ہو رہی ہے. اور ایک لاکھ آدمی نماز پڑھے, رکوع سجدہ قومہ قاعدہ جلسہ سب کچھ ایک ساتھ کر رہے ہوں, تب بھی یہ جماعت نہیں ہے, یہ سب افراد ہیں. اس طرح نماز اور مشورہ, انہیں اللہ نے دونوں کو ساتھ جوڑا ہے قرآن میں, اس کی اہمیت بتانے کے لیے, اس کی اہمیت بتانے کے لیے اور مشورے کا طریقہ کار نماز کے مشابہ ہونے کے لیے ان دونوں کو ساتھ جوڑا ہے قرآن میں. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینهم, یہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے امور باہم مشورہ کرتے ہیں. اس طرح نماز ہر قسم کی خیر کے لینے کا, اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے. خدا کی قسم مشورہ بھی اسی طرح اللہ سے مدد کے لینے کا ذریعہ ہے, کیونکہ سیرت میں بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں وہ مشورے کی بنیاد پر ہی نازل ہوئی. چاہے وہ جابر کا خندق میں جابر کا کھانا ہو, یا چٹان کا ٹوٹنا ہو, یا قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری ہو, یہ تینوں چیزیں خندق میں اس پر دی گئی ہیں کہ صحابہ نے آ کر آپ سے پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ خندق میں اترتا ہوں. اجتماعی طور پر آ کر پوچھا کیا کرے, یہ چٹان آ گئی, یہ نہیں ہمارے علاقے کی, ہم جانے ہم اس کو ہم اس سے نمٹ دیں گے, نہیں. یہ مرکزی مقام پر آ کر پوچھو یہ شکار نہ کیا کریں, اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ خود اس میں اتریں, ہر مسئلے کو خود دیکھیں. آپ نے فرمایا انا ناظر میں اترتا ہوں خندق میں, فنی فرمایا میں دعا کر رہا ہوں, تم کوشش کرو. نہیں, دعا اور کوشش یہ تقسیم نہیں کیے گئے ہیں کہ نبی دعا کرے اور امت محنت کرے, ایسا نہیں, بالکل ایسا نہیں. بلکہ ہر تکلیف میں آپ صحابہ سے آگے ہیں, ہر تکلیف میں آپ خود صحابہ سے آگے ہیں, فقر میں, بخار میں, تنگی میں, عزم و ارادے میں, پیدل چلنے میں, ہر کام میں آپ آگے ہیں. صحابہ کی ساری قوت آپ کے تقدم اور آپ کے آگے رہنے سے تھی. صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے آپ زیادہ بہادر کسی کو نہیں پایا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشورہ ایک اجتماعی عمل ہے, جس طرح نماز کے لیے دکان بند کر کے چھوڑ کر آنا ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے. یہ سنت وہ بنیادی سنت ہے جس کا چھوڑ دینا گمراہ کر دے گا. اس طرح مشورے کے لیے اپنے تقاضوں کو دبا کر آنا ضروری ہے. جو بازار کے گھر کے ماحول سے رائے دے دیتے ہیں, ان کی رائے کا اس لیے اعتبار نہیں ہوتا, اور ان کی رائے اس لیے درست نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنے تقاضے کے چھوڑ کر آنے کا مجاہدہ نہیں کیا. ہمارے بچوں ہیں, ذمہ دار ساتھی ہیں, ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں, اپنی اپنا ماحول چھوڑ کر یہاں آؤ. مشورے میں آ کر رائے دے, رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے. اگر مشورے سے باہر رائے دے رہے ہیں تو فتنہ ہے. رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے. جیسے امام سے غلطی ہو تو تو لقمہ دینے کی جگہ صرف نماز ہے, نماز سے باہر لقمہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں, نماز تو ہو چکی ہے, نماز کا لقمہ دو تاکہ نماز درست ہو, اس طرح مشورے میں رہے دو تاکہ کام درست ہو. یہ میں جو کہہ رہا ہوں اصولی باتیں عرض کر رہا کہ رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے, جو لوگ مشورے سے باہر نکل کے رائے دیتے ہیں وہ ان کی رائے کتنا بنتی ہے کہ رائے دینے کی جگہ مشورہ ہے, مشورے میں خاموش رہے باہر نکل کے رائے دے رہے. اس لیے فرمایا کہ مشورے میں رائے اس طرح ڈرتے ہوئے دو جیسے امام کو لقمہ پیچھے سے مقتدی ڈرتے ہوئے دیتا ہے کہ میں صحیح دے رہا ہوں یا نہیں, ایسے امام کو لقمہ دو, ایسے مشورے میں فیصل کو رائے دو جیسے امام کو لقمہ دیتے ہو. پھر امام ضامن ہے نماز کا, یا اگلی بات ہے آپ نے لقمہ دے دیا آپ کا کام پورا ہو گیا, اگر امام سے غلطی ہوگی تو امام سے غلطی ہوگی, آپ پر کچھ نہیں ہے. لیجیے بہت ہی آگے کی بات ہے, تو تم لقمہ دے کے پر ہی ہو گئے ہو, اب تمہاری امام کی امام ضامن ہے, اس لیے نماز کے زمانے جماعت میں امام پر ہے مقتدی پر نہیں ہے, مقتدی تابع ہے امام پر, کسی کو غلطی ہو جائے تو ہو جائے کوئی بات نہیں, یہ امام کے تابع ہے. جی ہاں صحبت انفرادی نماز میں ہے, اجتماعی نماز میں مقتدی کے لیے صحبت بھی نہیں ہے, لوگ ان سے صحب ہو گیا کہ تمہارا صحب تو معاف ہے کیونکہ امام کے تابع ہو, انفرادی نماز میں ہوتے تو تمہارے صحب سے اجتماعی نماز خراب ہوتی, تمہارے صحب سے اجتماعی نماز خراب نہیں ہوگی, تم امام کے تابع ہو. ہاں سن لیجیے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اطاعت کرنے والے اور پابند ہو کر چلنے والے یہ محفوظ رہیں گے, اور ان کی غلطی اللہ تعالیٰ ان کی غلطی سے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے ان کی اطاعت کی وجہ سے. دیکھو قرآن کی آیتیں دیکھو, بے شمار آیتیں ہیں کہ اطاعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسے درگزر فرماتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشورہ یہ اجتماعی کام ہے, رائے مشورے میں دو, رائے مشورے میں دو, اور جو مشورے میں طے ہو جائے اس کے سب پابند ہو جائیں, اس کے سب پابند. اس لیے فرمایا کہ اگر مشورے میں اجتماعیت ہے تو پھر پوری امت اس مشورے کی برکات سے فائدہ اٹھا لیں, اور اگر مشورہ اجتماعی نہیں ہے تو پھر نصرتیں آئے آئے نصرتیں واپس ہو جائیں گی. عہد کے میدان میں یہی ہوا, میدان عہد میں یہی ہوا, آپ نے مشورہ کیا, کیا رائے ہے. بعض کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کریں, بعض کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ باہر نکلنا ہے, بات ختم ہوگی. جس کی رائے نکلنے کی ہے اس کی بھی رائے, جس کی رائے نہ نکلنے کی ہے اس کی بھی رائے, سب کی رائے ایک ہو گئی کہ باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا, بات ختم ہو گئی. اسی فیصلے کے بعد اپنی رائے کو باقی رکھنا یہ امت کے اندر امت کی اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے, اس کا ہوگا کہ چلنا ہے. عبداللہ بن عبی بن سلول منافقین کا سردار, اس نے کہا ہماری رائے تو نہیں ہے, تو رائے ختم کر دو, فیصلہ ہو گیا. اس لیے فیصلے کے ساتھ کہا ہے اذا عزمت فتوکل, یہ مفرد کا سیوا ہے, یہ اذا عزمت نہیں ہے, اذا عزمت ہے. یہ کہنا کہ سب کی رائے ہو تو کام ہو, نہیں, سب کی رائے کے اتفاق سے کام کا ہونا یہ سیرت میں شاید کہیں اس کی مثال مل جائے کہ وہ کام سب کے اتفاق سے ہوا ہے, لیکن بظاہر مشکل ہے کہ سب کے اتفاق سے کام ہوتا ہو, یہ ہمیں نہیں ملتا. اور یہ کہنا کہ سب کے اتفاق سے کام ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ بات تو معقول ہے کہ کام سب کے مشورے سے ہو, مگر سب کے اتفاق سے ہو یہ چیز ناممکن ہے اور نامناسب ہے. ہاں سب کی رائے سے کام ہو یہ چیز ممکن بھی ہے اور مناسب بھی ہے, لیکن سب کے اتفاق سے کام ہو یہ چیز ممکن بھی نہیں ہے مناسب بھی نہیں. میری بات بہت توجہ چاہے گی. سیرت میں یہ ملے گا کہ رائے لی گئی رائے میں, کسی کی رائے ہاں کسی کی رائے نہیں, کسی کی رائے اس طرح کسی کی رائے اس طرح, کہ رائے جمع ہو گئی, اب جب فیصلہ ہو گیا اس فیصلے پر سب اجتماع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر صدیق سے عرض کیا, المؤمنین قرآن جمع ہونا چاہیے, میں سمجھ رہا ہوں قرآن جمع ہونا چاہیے. ضرورت ہمارا کہ یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا, کیوں کہنے کی ضرورت ہے. یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ اب کیوں ہے. یہ امت کے توڑنے کے سارے اسباب ہیں. رکمن نے آج کیا تو مجھے یہ کام ہونا چاہیے, کیوں؟ اس وقت یہ خیال اس لیے نہیں آیا کہ وحی اتر رہی ہے, آپ موجود ہیں, حفاظ صحابہ موجود ہیں, کتنے صحابہ ایسے جو پورا قرآن, بعض صحابہ ایسے ہیں جو پورے دن کو قرآن پڑھ لیں, عثمان پوری رات کو قرآن پڑھ لیں. دیکھیے کثرت سے حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں. قرآن اگر لکھا نہ گیا ایک جگہ تو ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے, یہ کسی کے پاس نہ ہو, ایک کے پاس ہو وہ شہید کر دیا جا رہا ہے اللہ کا رسول. لہذا قرآن کو جمع کر دیا جائے, ایک رائے دینے والے, ایک فیصلہ کرنے والے, اور جو زید رضی اللہ تعالیٰ وہ قرآن لکھنے والے, وہاں موجود تھے. راجے کو زید یہ عمر یہ کہہ رہے ہیں میرا فیصلہ ہے قرآن جمع کر. ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا تو میرے لیے آسان ہے, قرآن جمع کرنا مشکل. میں نہیں یہ کام کرنا ہے تمہیں, تو تم ہی کرو گے. ہوگی کوئی مدینے میں کہنے والا نہیں ملا کہ یہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا, آپ نے رائے کیوں نہیں لی گئی, یا ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے, یا کوئی یہ نئی چیز آئی ہے ہم یہ نہیں پڑھیں گے, ہم تو پہلی طرح پڑھیں گے. ساری دنیا میں وہ قرآن نقل ہو کر چل رہا ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ کہنا کہ یہ بات کیوں تھی کیوں نہیں, تو اس لیے ہمیں اصول یہ بتایا گیا کہ رائے بے شک لی جائے, اور رائے میں بھی دو قسم کے امور ہوتے ہیں. ایک انتظامی امور, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کی توسیع کرنی تھی, مسجد نبوی کی ایک توسیع کرنی تھی, اور دوسرے مسجد نبوی کی بناوٹ کو تبدیل کرنا تھا, کھجور کی کے تنوں سے اور جو ہے کھجور کی پتیوں سے ہٹا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکی مسجد بنانا چاہتے تھے, بارش سے اور دھوپ سے اور بچنے کے لیے. تو سب کو جمع کیا انتظامی کام, سب کو جمع کیا, سب سے رائے یہ بتاؤ کیا رائے, میں یہ چاہتا ہوں کہ پتھر کے ستون ہوں اور مسجد پکی بنے, کیا رائے؟ کہا جی ٹھیک ہے, اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتظامی امور جہاں ملیں گے وہاں مشورہ سب سے ہوگا, اور جہاں ملیں گے شرعی امور وہاں آپ دیکھیں کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جو امیر نے فیصلہ کر دیا اپنی ذات سے یا رائے کسی کے رائے پر, اس کو سب نے تسلیم کر لیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کام اور انتظام دو چیزیں ہیں الگ الگ, کام اور انتظام. کام تو سیرت کے تابع ہے, انتظام مشورے کے تابع ہے. میری بات بہت توجہ چاہیے خدا کے واسطے, کام سیرت کے تابع ہے, کام سیرت کے تابع ہے. انتظام مشورے کے تابع. میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہونا چاہیے مسجد میں. ایسا کہنے کا مشورہ نہیں ہوا. میں نے کہا یہ مشورے کی چیز نہیں ہے, یہ فرض ہے. فرض قرآن سیکھنا فرض ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت میں فرض عین ہے. یہ مشورے کی چیز نہیں ہے, یہ فریضہ ہے.
ریکنسٹرکشن آف
امہ قرآن کی آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے. گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہے, جیسے پہلے کا عمل ہے. مشورہ ہو تو میں سمجھا کہ کام الگ چیز ہے, انتظام الگ چیز ہے. اگر کام انتظام کو جمع کر دو گے تو خبر نہیں سیرت کے اور منصوصات میں سے کتنے اعمال کتنے احکام ایسے ہوں گے جنہیں ہم مشورے میں اتباع نہ کر کے چھوڑ دیں گے. مشورے والے کام کے تابع ہیں, مشورے والے کام کے تابع ہیں, اور انتظام امور مشورے کے تابع ہیں. یہ بات سمجھنی ضروری ہے. اس لیے کبھی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہنا اس کا مشورہ نہیں ہوا. نہیں, کام سیرت سے لیا گیا ہے, سیرت کے تابع ہے. سر ہر کام کرانے کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنے کام کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت کی طرف خود بھی لائے, اور جو کوئی رہبری کرے تو اس سے اتفاق کرے, اس کی مدد کرے. یہ ہر کام کرانے کی ذمہ داری ہے, تاکہ امت کے بعد والے اس طریقہ جہد پر آئیں جو طریقہ جہد صحابہ کرام کا تھا. کیونکہ بعد والوں کی اصلاح اور تربیت پہلوں کے طریقوں میں. دیکھو یہ چیز کہاں ہے, سیرت میں کہاں ہے, یہ چیز سیرت میں کہاں ہے. جتنے اعمال دعوت ہیں سب پر ہمیں آنا ہے, اور یہ سب سیرتیں ملیں گے. لیکن انتظام, عمر رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن عمرو کو لکھا تھا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتشاور فی الحروب فعلیک بہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے. تمیز والے مشورے کا اہتمام کرنا, یہ جنگوں کے بارے میں لکھا تھا. جنگوں کے بارے میں کہ خود کو جنگ کا تجربہ ہے, اور کس طرح جنگ کا نقشہ بنانا ہے, یہ اس کے بارے میں حکم دیا تھا. فعلی کبھی کہ تم مشورے کو راضی پکڑ لو. لیکن ہماری دعوت جو قرآن حدیث اور صحابہ کے واقعات اور صحابہ کا عمل اور صحابہ کی سیرت اس سے بھری ہوئی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مشورے سے بھی یہ مشورے سے بھی, اور پھر اس میں بھی ساتھیوں سے رائے لے کر جس بات کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے اس کو پورے اشرا کے ساتھ مل جل کر کرنا چاہیے. یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جو رائے سے اختلاف کر لے گا اسے وہ اگر اصرار کی وجہ سے الگ ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو, مشورے میں اصرار کرنا اچھا نہیں ہے. اصرار کرنا اچھا نہیں, اصرار کرنے سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے. ہاں کوئی تمہیں کفر کا حکم کرے تو تم انکار کرو بالکل, اور انکار کر کے ایک طرف ہو جاؤ, تم اللہ کے پر ہی ہو گئے, اور کفر سے لڑائی کرو, اس میں کوئی شک نہیں. کفر سے لڑائی کرو. لیکن جو چیزیں صحابہ کرام کے معاملات سے ملتی ہیں ان سے اختلاف کرنا, یہ بڑی محرومی کا سبب ہے, بڑی محرومی کا سبب ہے. اور بغیر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب عہد کے موقع پر مشورہ ہوا کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں یا مدینے میں رہے گا, تو رائے ہو گئی مختلف. اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ باہر نکلنا, باہر نکل کے مقابلہ کریں. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں, ہم تو باہر نہیں نکلیں گے, ہماری رائے تو یہاں کرنے کی ہے. اگر ہماری رائے پر آپ عمل کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے, اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. یہ کہہ کر وہ 300 آدمیوں کا لے کر ٹھہر گئے. عجیب قصہ ہے, 300 آدمی ٹھہر گئے مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ نکلنے سے. عبداللہ بن عمر بن سلول کے ساتھ 700 صحابہ رہ گئے, 1000 میں سے ادھر 3000 مشرکین, 700 صحابہ ادھر 3000 مشرکین. لیکن اللہ نے 700 صحابہ کو 3000 پر غالب کیا. 300 के कम हो जाने की वजह से, 300 कम हो जाने की वजह से सहाबा को इसके बावजूद फतह हुई, 300 कम होने की वजह से सहाबा की जमात को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बात समझने की है कि जो इनके साथ निकले, इनके साथ निकले, आपके साथ निकले मैदान उहद में 700 सहाबा, इनमें से 40 सहाबा ने सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के खिलाफ एक कदम उठाया कि जबल रुमात से नीचे उतर गए बावजूद मना करने के। अल्लाह की शान, 5% सहाबा के अल्लाह के रसूल के एक एक चौकी पर, जो चौकी बनाई थी यह है जबल रुमात की, इस चौकी पर नाफरमानी करने की वजह से पूरे मैदान के तमाम सहाबा पर हालात, 5% के नाफरमानी की वजह से 100% सहाबा पर हालात है। दुश्मन ने डर कर हमला किया। ये सारा वाक्य आपके सामने है। अगर काम करने वाले काम के मैदान में हैं और वहां किसी इलाके के अपने जिम्मेदार की नाफरमानी करेंगे, किसी अपने इलाकाई जिम्मेदार की, इलाकाई जिम्मेदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, एक 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 घाटी पर उनको मुतय्यन किया था, यहाँ जिम्मेदार हो और ये 50 आदमी तुम्हारे साथ, 50 की जमात के जिम्मेदार अब्दुल्ला बिन जुबैर, इनमें से 50 में से 40 ने कहा कि अब जंग निमट चुकी है, दुश्मन भाग चुका है, सब माल गनीमत समेट रहे हैं, हम भी उधर के माल गनीमत समेटे। उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे इसका हुक्म है कि यहाँ से नहीं हटना। वो नहीं माने, ये यहाँ से हटे। दुश्मन ने जैसे आकर हमला किया, इन 10 सहाबा जो ऊपर बाकी रह गए थे अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ, इन सबको कत्ल किया और दुश्मन ने आकर दोबारा कर हमला किया। अल्लाह ने इस पर जो मैदान मुसलमानों को दे दिया था, इसलिए मैं ये वाकयात ये समझने के लिए, ये मशवरा एक इज्तिमाई अमल है। हाँ, और राय मशवरे में दो, और जो फैसला हो जाए साथी अल्लाह से उस फैसले में खैर मांगा करें, ये कहें कि सब मिलकर फैसले की खैर मांगो, यानी कि अपने राय की खैर मांगो कि अल्लाह मेरी राय में खैर डाल दे, तेरी राय में तो खैर होगी नहीं, क्योंकि फैसले के बाद अल्लाह की मदद फैसले के साथ है। अजीब बात है हदीस में कि जिम्मेदार अगर गौर फिक्र करे, जिम्मेदार गौर फिक्र करे और सही काम कर ले तो अल्लाह उसको दो अजर देते हैं, एक गौर फिक्र का अजर, एक सही करने का अजर, दोनों का अलग अलग अजर। और अगर जिम्मेदार ने गौर फिक्र किया और उससे किसी काम में गलती हो गई तो अल्लाह ताला उसको एक अजर देंगे, उसको एक अजर देंगे गौर फिक्र करने में। ये जिम्मेदार के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है कि अगर ये फिक्र करेगा तो इसको इसके फिक्र करने का भी अजर मिलेगा, अगर गलती हो गई तब भी एक अजर मिलेगा, और अगर सही किया तो डबल अजर मिलेगा। इसलिए हमारे जिम्मे इज्तिमाईयत के साथ, इताअत के साथ मानकर चलना है। और दूसरी बात यह है कि किसी से किसी बात को मनवाना ये न इस्लाम का मिजाज है, न ये दावत का मिजाज है, न ये नबूवत का मिजाज है कि मनवाओ। मनवाना कहीं कहीं नहीं मिलता, मनवाना कहीं नहीं मिलता। अब अंदर तो कह ना चाहता या कुछ मम्मी, क्या आप इन्हें जबरदस्ती मनवाएंगे? जकीर कहीं ना जिक्र आते मम्मी, आपके जिम्मे तजकीर है, लस्त अलैहिम मुसैतिर, आपको दरोगा नहीं बनाया हमने, हमारे जिम्मे तजकीर है कि सही बात याद दिलाओ और इख्तलाफ जो करे उसका इकराम करो, अपना काम जिस तरह कहा जाए इस तरह करते रहो और इख्तलाफ करने वालों का इकराम करो और उनको सही बात बताते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है, ये कारगुजारी है, ये हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये फायदा हो रहा है, और इख्तलाफ करने वालों से इख्तलाफ ना करो, इख्तलाफ करने वालों का इकराम करो, अपना काम करो, इख्तलाफ करने वालों का इकराम करो और अपना काम करो। मैं समझता हूँ یہ کام کی مشغولی سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. اس سے بہترین جواب کام کی مشغولی ہے. کام کام سے کام نہیں بولتے کی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہر پرانا یہ طے کر لے کہ مجھے آج 10 آدمیوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ صحیح کرانے اور ان کا مفہوم سمجھانا ہے, اس کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملے گی. اس کو اگر یہ کر کے دیکھے اس کو کہاں سے فرصت مل جاتی ہے؟ اختلاف کی غیبت مل جاتی ہے. ایک کام کرنے والا اگر یہ طے کر لے مجھے آج 10 آدمیوں کو کلمہ سکھلا کر اس کے الفاظ اس کا مفہوم سمجھانا ہے, اس کو کھانے کی فرصت نہیں ملے گی. کھانے کی اتنا 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 مشغولی کا کام ہے یہ. ایک ایک آدمی کے کلمے کا الفاظ درست کرانے اور اس کو کلمے کا مفہوم سمجھانے کے لیے. باقی نماز سارا دین اسلام یہ تو بات کی بات ہے. کم سے کم کلمہ سکھلانے کے لیے اگر ہر پرانا اپنے ذمہ روزانہ 10 آدمی طے کر لے کہ میں بازار میں سے 10 آدمی چنوں گا ان کا کلمہ یاد کراؤں گا تو اس کو اپنے کھانے کاروبار کی بچے کی فرصت نہیں ملے گی. آپ کر کے دیکھیں جو آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا اس کو نہ کرنے کے کام کرنے پڑ گئے. اپنے آپ کو کام میں مشغول کرو. کام میں بہت کام ہے. جتنا وقت کام کی اصلاح کے لیے دینا چاہتے ہو اتنا وقت کام کے تقاضوں کے لیے دے دو. میں آپ کو حضرت کی بات نقل کرتا ہوں. وہاں صاحب فرماتے تھے دو قسم کے لوگ اسلام سے محروم ہو جائیں گے, ایک جو کام کی اصلاح کریں اور دوسرے جو کام کرنے والوں کی اصلاح کریں. باقی بہت حضرت کی بات بہت گہری بات ہے کہ دو قسم کے لوگ اسلام میں جمیں گے نہیں. ایک جو کام کی اصلاح کرنا چاہے کام کہ میں کام کی اصلاح کروں تو نہیں, کام کو خود مسئلہ ہے. کام کو خود مسئلہ ہے ہمارے ایسا کا محفوظ ہے کہ یہ کام ولی بنانے والا ہے. ولی گھر فرماتے تھے ولی بنانے والا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی قدر چلے گا وہ اس کام میں سدھا رہے گا, یہ دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کر لے گا تو اختلاف کر لے گا. اس لیے چاہیے کہ اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ لگے رہیں اور جو ہدایات نظام الدین سے ہیں جو ہدایات دی جائیں گی انشاءاللہ ہمارا ہر ملک اپنی مسجدوں کو اس ترتیب پر لانے کی فکر میں لگ جائے. اس طرف سے نظر ہٹا کر کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے, اس سب سے نظر ہٹا کر اپنے کام میں یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگ جائے. اور جو کام میں لگ جائے گا لوگ اس طرح کام میں لگ جائیں گے, اور جو کام چھوڑ کر غیبت میں لگ جائے گا لوگ اس کے ساتھ غیبت میں لگ جائیں گے. جو کام کرنے والے کام کریں گے عوام وہ کریں گے. تم کام میں لگ جاؤ تو سب کام میں لگ جائیں گے, اور اگر تم غیبت میں لگ جاؤ تو لوگ کے ساتھ غیبت میں لگ جائیں گے. وہ تو عوام تیار ہیں کام کرنے کے لیے, ان سے جو بھی کام لیے جائیں گے. جب تک پرانے ساتھی اپنی مسجدوں کے کھونٹے نہیں بنیں گے اور یہ پرانے اپنی مسجدوں کو نہیں سنبھالیں گے اس وقت تک عوام نہ کام سمجھے گی نہ انہیں کام کی مشغولی ملے گی. اصل سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام مشغول کرنا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ ہیں وہ اصول اور صفات جن میں جنہیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے. اس لیے صفات پیدا ہوتی ہیں قربانی کے بقدر اور قبولیت ہوتی ہے اخلاص کے بقدر. صفات پیدا ہوتی ہیں قربانی کے بقدر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے یہ کہ تیری قربانیاں ہوں گی میرے پاس صفات کے خزانے ہیں, میں یہ صفات تیرے اندر پیدا کرتا رہوں گا تیری قربانیوں پر. اس لیے کہ اصولی بات ہے کہ اللہ کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. وہ ضائع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمیں قربانیاں پیش کی ہیں, ہم تمہیں ان قربانی کو بدلے صفات دیں گے. صفات قربانی سے پیدا ہوتی ہے اور قربانی سے جان مال کا خرچ کرنا وقت لگانا نہیں ہے, بلکہ قربانی اپنی چاہتوں کا قربان کرنا ہے. اپنی جذبات کا قربان کرنا قربانی. محالم اس کو کہتے ہیں, محالم اس کو کہتے ہیں جو اس چیز سے رخ پھیر لے جسے زیادہ روکا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑی ہجرت اپنے نفس کی مخالفت ہے. ہجرت اپنے نفس کی مخالفت کو کہتے ہیں. اس لیے یہ پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ سارا عالم ہمارے سامنے ہے, کام کے بے شمار تقاضے ہیں. ہم کام کے ماحول میں رہ کر سمجھتے ہیں ہماری شب گزاری دیکھو، ہمارا مشورہ دیکھو، ہماری مسجد کے اعمال دیکھو، ہماری مسجد اتنی آوازیں نکلتے سمجھے دیکھو. نہیں، جو کام کے ماحول میں رہتے ہیں ان کے اندر اپنے کام سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. سمجھتے تھے اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکلو پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کا کیا حال ہے. نیلو نکل جاؤ، ایسے ممالک ہیں جہاں کبھی جماعت کے قدم پڑے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی سہولت، اپنے حالات، اپنے تعلقات کی بنیاد پر رخ طے کیے ہوئے ہیں. وہاں اپنا تبلیغ کا معمول پورا ہو جاتا ہے. نئے نئے علاقوں میں جماعتیں، ہماری جماعتوں کے رخ بنتے ہیں اپنی چاہت کے اعتبار سے. اور ابوبکر صدیق جماعت رخ بنایا کرتے تھے ارتداد کے اعتبار سے، کہ کہاں کہاں ارتداد ہے وہاں جماعت ہے. ہماری جماعت رخ بنتے ہیں اپنی چاہت کے اعتبار سے. بس دعوت اور سیاحت میں یہی فرق ہے کہ جماعت کے رخ بنے ارتداد اور جہالت کے تقاضوں سے، کہ وہاں جہالت ہے، وہاں ارتداد ہے، وہاں یہ حالات، وہاں جماعت دے دو. اور سیاحت اسے کہتے ہیں کہ جہاں میرا دل چاہے وہاں چلا جاؤں وقت لگانے کے لیے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت اور رخ جو بناتے تھے وہ ارتداد کے تقاضوں پر جماعتیں بن کر رخ بڑھ جاتی تھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائیں. اس قبولیت کا تعلق جو میں نے عرض کی ہے، مذاکرہ کیا ہے، ان صفات سے قبولیت کا تعلق ہے. ہر امتحان سے گزر جانا، ہر امتحان سے گزر جانا، یہ صبر. کب تک صبر کریں؟ ساتھی سوال کرتے ہیں کب تک صبر کرو گے؟ کہتے ہیں کب تک صبر کریں؟ اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، سنیے، پانی سر سے اوپر چلا گیا کہ نہیں؟ جس کو تیرنا آتا ہے اس کا سر پانی سے اوپر رہتا ہے. تیرنا نہیں آتا وہ ڈوبا ہے، ڈوبتا ہوا ہے تو تیرنا نہیں آتا. جنہیں تیرنا آتا ہے انہیں سمندر میں تیرا لو، کسی دریا میں تیرا لو، کسی نہر میں تیرا لو، کسی اور میں تیرا لو، وہ پانی کی گہرائی کو جانتے نہیں ہیں. وہ پانی کتنا گہرا ہے جسے تیرنا آتا ہے. اور میری بات یاد رکھنا، اس راستے میں صبر ایسا ہے جیسے گاڑی کے لیے تیل ہوتا ہے. جہاں تک تیل ہے وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی بند ہو جائے گی، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں سفر بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ بات نہیں رکھی گئی اس امت کے لیے کہ جہاں تمہارا صبر ختم ہو وہاں صبر ختم ہو، بلکہ یہ بلکہ صحابہ کو یہ سمجھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں تمہارے سفر کی انتہا ہے وہاں تمہارے صبر کی انتہا ہے. جہاں تمہارے سفر کی انتہا ہے وہاں تمہارے صبر کی انتہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جہاں تمہارے صبر کی انتہا ہو جائے وہاں تم چھوڑ دینا، کیجیے ہم کیا کریں، ہمارے تو صبر کی انتہا ہو گئی، ہم کیا کریں سوائے اس کے کام چھوڑ دیں. نہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو حرکت دی. فرمایا ابو ذر مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ آج کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے اس لیے مسجد میں سو رہا ہوں. فرمایا ابو ذر یہ بتاؤ، جب تم مدینہ والے یہاں سے نکالیں گے اور تم پر تمہیں تنگ کریں گے تم کیا کرو گے؟ کہ میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ ملک شام میں فتوحات ہیں، وہاں کے لوگ تمہیں تنگ کریں گے اور وہاں کے ذمہ دار تمہیں ستائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ فرمایا کہ میں پھر ملک شام چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا. فرمایا اے ابو ذر مدینہ والے پھر تمہیں تنگ کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ میں کہتا ہوں بھائی دس بار بھی یہ کہتے کہ ملک شام آتا جاتا رہوں گا تو آپ یہی سوال کرتے رہتے. تیسری مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عرض کیا کہ اگر اپنے مجھے ستائیں گے تو میں ان سے مقابلہ کروں گا. میں نہیں ایسا مت ابو ذر، ایسا مت کرنا. جہاں یہ تمہیں تقاضوں پر بھیجیں وہاں جا کر رہنا، جہاں تمہیں ساتھ لے کر جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا، یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے قیامت میں مل لینا. دو دن چار دن کی بات نہیں، دو چار دس سال بیس سال کی بات نہیں ہے. فرمایا حتی تلقانی وانت علی ذلک, کہ مجھ سے آ کر ملنا قیامت میں اسی حالت پر. اس لیے راستہ تو ایسا ہے کہ اس میں صبر کی ہر روز ضرورت ہے, جس طرح گاڑی کا پیٹرول کی ہر روز ضرورت ہے. اسی میں مثال دی ہے کہ جہاں صبر ختم ہے جہاں پیٹرول ختم ہے صبر ختم, منزل وہ ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جس کو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کے اعتبار سے تیل لے کے چلتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کہ دو شرے کرتے رہو, یہ کا منزل آخرت ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو یہ ہے بنیادی بات. قربانی اب یہ نہیں رہ گئی کہ ملک میں اپنا گالوں اتنے پیسہ خرچ کر لوں, ٹھیک ہے سو ناجر دیں گے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اللہ اس کا اجر دیں گے, لیکن یہ قربانی کی سطح عوام کے لیے ہے, پرانی کی سطح یہ نہیں ہے. پرانی کی سطح یہ ہے کہ ناگواری کو برداشت کریں اور اجتماعی اقتصاد چلیں, ناگواری کو برداشت کریں اور اجتماعی اقتصاد چلیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے, بڑی تاکید فرمایا کہ تم انسان کا دشمن شیطان ہے, جس طرح بھیڑیا بکری کا دشمن ہے, اس طرح انسان کا بھیڑیا شیطان ہے, جس طرح بکری کا دشمن بھیڑیا ہے. فرمایا کہ تین قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے فتنوں سے. ایک عموم میں رہنے والے, عوام الناس رہتے ہیں, اور یہ عوام الناس رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انفرادی دعوت اور عمومی گشت اور پبلک کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. دوسرے جو اجتماعیت کو لازم پکڑے رکھے, اور تیسرے وہ جو مسجد کو لازم پکڑنے, مسجد کو لازم پکڑنے والے, اجتماعیت کو لازم پکڑنے والے, اور عموم میں رہنے والے. فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جو شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے, کہ جو بکری ریوڑ سے نکل جاتی ہے شیطان اس پر حملہ کر دیتے ہیں, جو بھیڑے سے حملہ کر دیتے ہیں, جو ریوڑ سے نکل جاتی ہے بکری کتنی بھی کمزور ہو ریوڑ کے درمیان محفوظ اور مضبوط ہے, اور کتنی بھی قوی ہو الگ ہو گئی اس کی قوت ختم ہو گئی. اس لیے فرمایا کہ سمندر کی موجوں کی قوت جیسے بھی جب وہ موجے سمندر کے اندر ہے باہر نکل گئی تو موج ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ساری ناگواریوں کے باوجود, سارے اختلافات کے باوجود اجتماعیت کو باقی رکھو. ہوگا اختلاف, ہوگا رائے مختلف, رائے مختلف, تقاضے مختلف, صلاحیتیں مختلف, مزاج مختلف, تو رائے مختلف تو نہیں ہوگا. ساری رائے کو جمع کرنے والی چیز ایک فیصلہ ہے, اس طرح سارے مختلفوں کو جمع کرنے والا ایک امام ہے. اس طرح ہمیں قربانی سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, اور ملکوں کے تقاضے ہمارے سامنے ہیں. یہ ہمارا جمع ہونا میں نے کیا تھا کہ یہ جو ہے انگلینڈ کا یا یوزری کا اجتماع نہیں ہے, دنیا کے اجتماع کہہ رہی ہے, نہیں, ہمارا ہر اجتماع سارے عالم کا اجتماع ہے, ہمارا ہر اجتماع سارے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اجتماع ہے. اس پورے مجمع میں جتنے بھی چار چار ماہ لگائے ہوئے پرانے ساتھی جو ماشاءاللہ ہند و پاک میں بنگلہ دیش کے اپنے کام کے ماحول میں وقت لگا چکے ہیں, ایسے تمام ساتھیوں سے اجتماعی طور یہ درخواست ہے کہ یہ پورا مجمع اس بات کا عزم کر رہے کہ ہمیں اس اجتماع سے جس ملک میں بھیجا جائے ہم جانے کے لیے بھیجا جائے, اس اجتماع سے جس ملک میں ہمیں بھیجا جائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ جو مجمع ہے وہ کام کے مدارس اور کام کے علاقوں میں آنے کا نقد عزم کرے, تاکہ کام کے ماحول سے گزر کر کام کو سمجھیں. یہ کام کتابوں میں کاپی میں لکھ کر بیٹھ کر اپنے ملکوں میں کرنے کا نہیں ہے, بلکہ کام کے ماحول میں جا کر عملی طور پر کام کے عملی میدان سے گزر کر آنے کا آنا ضروری ہے.
ये सबके जहन में रहे। काफी में काम लिखकर अपने मुल्क में काम कर लेना, ये काम लिखकर देने की चीज नहीं है, बल्कि अमली माहौल से, अमली माहौल में आकर रहकर काम समझ कर जाने की, काम समझ कर जाने का काम। ये काम को काम के माहौल में आकर समझो, ये काम लिखकर देने का नहीं है। इसलिए मैंने आज किया कि जितने पुराने हैं हिंदू पाक बंग्लादेश में चर्चा में लगाए हुए हैं, ऐसे तमाम पुराने हजरात, ये तो हजरात क्योंकि ये कहेंगे भाई शब्बीर और अब्दुल मुकीत के जी हमने इतनी जमातें इस तरह से मेरे इरादा कर लिया है, और हकीकत में आपको बता दूं कि जो जमातें इस इज्तम में तैयार होकर आ गई हैं या इस तरह से पहले निकल गई हैं, हम उनको इस तरह की जमात शुमार नहीं करेंगे। मेरी बात बहुत जरूरी है, हजरत की बात मैं नकल करता हूँ, अभी जैसे नहीं कह रहा हूँ, माना अनसार की बात नकल कर रहा हूँ। हर समझते थे कि इस तरह की जमातें वो नहीं है जो इस तरह से पहले निकल गई, और इस तरह की जमातें वो नहीं है जो अपना बिस्तर लेकर इस तरह में आ गई। इज्तमा से निकलने वाली जमात वो हैं जो वापसी के इरादे से इज्तमा में आई थी और यहाँ नफर तैयार हो गई, वो इज्तमा के लोग। और ये बात याद रखें, इस इज्तमा से एक फर्द का भी यहां से अपने घर वापस जाना, ये मैं समझता हूं कि एक फर्द का भी यहां से वापस जाना अपने घर की तरफ, ये हमारे इज्तमा का नुकसान है। इसलिए कि हम मुल्कों के तकाजों पर बिखरने के लिए जमा हुए हैं, यहाँ से घरों को वापस जाने के लिए जमा नहीं हो, हम यहाँ से घरों को वापस जाने के लिए जमा नहीं हो, यहाँ कैंटीन दिशा में होकर आ रहे हैं नहीं, बल्कि यहाँ जमा होना मुल्कों में बिखरने के लिए है। इसलिए पूरे मुल्क से दरखास्त है कि आलम को सामने रखकर इस तरह अपने आप को पेश करें कि जो जिस मुल्क का तकाजा है इस वक्त, मैं उसके लिए नफरत करूँ, चार चार महीने के लिए आप हजरात मुल्कों के लिए भी नाम पेश करें, और खुले खर्च के साथ, खर्च की बात न करें, खुले खर्च के साथ। हमारे यहाँ खर्च का पैसा खत्म हो गया, हम तो कहते हैं कि तकाजा सामने है जो भी खर्च हो इसके लिए आजम करें, हिम्मत करें। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कौन तैयार है, सारा मजमा आजम करे, सारा मजमा आजम
करे,
वैसा भी इंशाल्लाह इसकी नियत कर दें जैसे मौलाना ने फरमाया है, वैसा ही दुनिया में जाना है इंशाल्लाह।